Okay. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو اس وقت ہم سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 20 کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، پیج نمبر 466 سے، سورۃ الفرقان والیوم نمبر 6 فور پیج نمبر 466 سے. اچھا، پھر وہی ذرا ہمیں بریک دینا پڑے گا، تو آپ ریکارڈنگ کو پاز کر دیجیے گا بس ایک دو منٹ کے لیے. ولیوم نمبر 6 پیج نمبر 466. تو کسی نے خواتین کی طرف سے کمنٹ لکھا ہے کہ کل کہا تھا کہ بچوں کو یہ کلاس نہیں سننی چاہیے، تو اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ کس عمر کے ہیں. اگر وہ ٹین ایجز کے اندر ہیں، یعنی 13 سے 19 تک ٹین ایج کہلاتی ہے، ویسے آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں 11 سے اوپر وہ ٹین ایج، ٹھیک ہے. تو کسی مصلحت کی وجہ سے کہا تھا کہ یہ ان کلاس ان کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں ذرا ہم ذرا ٹینڈنسی کچھ سازش کی زیادہ ہے والدین کو ڈانٹنے کی. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کے سامنے آپ کو ڈانٹ پڑے تو آپ بے شک ان کو بٹھا کر کے سنیں، لیکن اگر آپ کے بچے چھوٹی عمر کے ہیں، وہ ایسی شوق میں بیٹھنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی یہ قرآن کی کلاس ہے ہم بھی بیٹھیں گے سنیں گے، تو ان کو پھر وہ بات انشاءاللہ سمجھ میں نہیں آئے گی کہ امی کو ڈانٹا جا رہا ہے ابو کو ڈانٹا جا رہا ہے، تو وہ بے شک بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے. لیکن اس سے بڑی عمر کے پھر آپ اپنی ذمہ داری پر بٹھائیں، آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے. ان کے لیے الگ الحمدللہ کلاسز ہوتی ہیں. اس وقت رمضان المبارک میں ہماری تو کلاس نہیں ہو رہی ہے کوئی بچوں کے لیے، لیکن پچھلے تقریباً 2.5 سال سے یا 2.25 سال سے جو کلاسز ہو رہی ہیں بچوں کے لیے، ہر ہفتے میں ایک مرتبہ ہوتی ہے، تو اس کی ریکارڈنگز جو ہیں وہ ویب سائٹ کے اوپر پڑی ہوئی ہیں. جس ویب سائٹ کا لنک بھیجا جاتا ہے کہ اس کے اوپر یہ تفسیر کلاس کی ریکارڈنگز ڈالی جا رہی ہیں، اسی جگہ پر انڈرسٹینڈنگ قرآن فار یوتھ کے نام سے ایک پیج ہے، اس پیج کے اوپر سورہ کہف کی تفسیر کی پوری ریکارڈنگز پڑی ہوئی ہیں، اور اب سورہ القصص کی تفسیر کی ریکارڈنگز وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں. تو وہ جو کلاس ہے وہ 8 سال سے اوپر کے تمام بچوں کے لیے ہے، اور اس میں انہی کے لیول پر ہی بات کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو لائیو کلاس تو ابھی نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس طرح کا سیٹ اپ بنا لیں گھر کے اندر کہ دن میں آپ ایک گھنٹہ جو ہے بچوں کو اس کلاس کے ریکارڈنگ سننے کے لیے بٹھائیں، تو اب ریکارڈنگ میں تو ان کو پتہ نہیں لگے گا نا کہ یہ سامنے کیا ہو رہا ہے ایگزیکٹلی، وہ لائیو ہے کہ ریکارڈنگ ہے. تو اس طرح سے ان کو قرآن کی تفسیر میں بھی لگایا جا سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے نوٹس بنائیں، اور اگر کوئی کوشچن ہو تو وہ کلاس کے بعد وہ کوشچن واٹس ایپ کے اوپر ساجد سے پوچھ لیں. تو ایک انداز میں یہ کلاس بھی ریکارڈنگ کے ذریعے سے بھی لائیو بن سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تو بچوں کے بارے میں جو کوشچن تھا اس کا جواب ہو گیا. باقی ایک اور جو سوال ہے وہ انشاءاللہ پھر کلاس کے دوران اس پہ بات کریں گے. تھوڑا سا ہم پہلے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہم اس آیت کی تفسیر پڑھ رہے تھے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ وما ارسلنا قبلک من المرسلین، کہ ہم نے نہیں بھیجے آپ سے پہلے کوئی رسول، الا انہم لیاکلون الطعام، سوائے اس کے کہ وہ لوگ کھانا کھاتے تھے، ویمشون فی الاسواق، اور بازاروں میں پھرتے تھے، وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، اور ہم نے بنا دیا تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ، ٹھیک ہے. فتنہ کا یہاں پر مطلب جو ہے وہ آزمائش ہے. اتصبرون، کیا تم لوگ صبر کرتے ہو، وکان ربک بصیرا، اور تیرا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے، بصیر ہے، بصارت رکھتا ہے، بصیرت رکھتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، دیکھتا ہے. لیکن اس کی تفسیر میں ہم پڑھ رہے تھے کہ حضرت فکر نے فرمایا کہ وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ. ٹھیک ہے, تو یہاں پر جو لفظ, پہلی بات کہ جو لفظ فتنہ استعمال ہوا ہے نا, یہ ایک ایسا لفظ ہے قرآن کے اندر کہ جس کے ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس لفظ کے عربی زبان میں چار معنی, بلکہ عربی زبان میں تو شاید اس سے بھی زیادہ معنی ہو, لیکن قرآن میں یہ ایک لفظ چار معنوں میں استعمال ہوا ہے. ایک ہی لفظ ہے لیکن یہ مختلف جگہوں پر جو استعمال ہوا نا, تو کہیں پہ کچھ مطلب ہے, کہیں پہ کچھ مطلب ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر جو اس کا مطلب ہے وہ ہے آزمائش, ٹیسٹ, امتحان. ٹھیک ہے, لیکن یہی لفظ دیگر آیتوں کے اندر گمراہی کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے, مَن يُرِدِ اللَّهُ الْفِتْنَةَ, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کے لیے گمراہی کا ارادہ کرتا ہے, یعنی جو اپنے فساد کے معنی استعمال ہوا. فساد, فتنہ اور فساد جس کو کہ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں, الفتنہ تو اشد من القتل, کہ فساد قتل سے بھی زیادہ شدید چیز ہے. رائٹ, اور ایک اور جگہ پر یہ عذاب کے شکل میں بھی استعمال کے معنی میں بھی استعمال ہوا. ذوقوا فتنتکم, کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو کہہ رہے ہیں کہ جاؤ چکھو عذاب کو. رائٹ, ذوقوا فتنتکم. تو دیکھیں ایک ہی لفظ ہے, اور قرآن میں آپ عربی زبان میں جب اس کو پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ یہی ایک لفظ مختلف جگہوں پہ استعمال ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب جو ہے وہ اس وقت تک آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کہ آپ تفسیر کی نظر سے اس کو نہ دیکھیں, جس کے اندر کے اس لفظ کی تحقیق بھی شامل ہو. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے قرآنی آیات کو جو ہے وہ سمجھنے کے لیے تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے, اور عربی زبان کے اندر اتنی گہرائی ہے کہ ایک ہی لفظ ہوتا ہے لیکن وہ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ آزمائش کے معنی میں استعمال ہوا ہے. فرماتے ہیں کہ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ حق تعالیٰ کو قدرت تو سب کچھ تھی, وہ سارے انسانوں کو یکساں مالدار بنا دیتے, سب کو تندرست رکھتے, کوئی بیمار نہ ہوتا, سب کو عزت و جاہ کے اعلیٰ مرتبے پر فائز کر دیتے, کوئی ادنا یا کم رتبہ نہ رہ جاتا, مگر نظام عالم میں اس کی وجہ سے بڑے رخنے پیدا ہوتے. اللہ تعالیٰ نے جو نظام پسند فرمایا اس دنیا کے لیے, رائٹ, کہ یہ ٹیسٹ کی جگہ ہے, تو وہ ٹیسٹ والا سسٹم پھر اس طریقے سے نہیں چلتا تھا. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے کسی کو مالدار بنایا, کسی کو غریب اور مفلس بنایا, کسی کو قوی بنایا, کسی کو ضعیف بنایا, یعنی کسی کو فزیکل پاور دی, کسی کو جو ہے وہ پولیٹیکل پاور دی, کسی کو جو ہے وہ خاندانی پاور دی, اور کسی کو یہ ساری چیزیں نہیں دی. ٹھیک ہے, کسی کو تندرست, کسی کو بیمار بنایا, کسی کو صاحب عزت و جاہ, ٹھیک ہے, یعنی بڑی شہرت والا بنایا, بڑا جو ہے وہ مقام اور مرتبے والا بنایا کسی کو, اور کسی کو گمنام بنایا, کوئی جانتا ہی نہیں ان لوگوں کو. ٹھیک ہے, تو یہ سب تقسیم جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی انسانوں کے لیے دنیا کے اندر ہے, اور اس میں ہی حکمت ہے, اسی میں اس دنیا کا نظام اس کے ساتھ ہی چلتا ہے, اس کے بغیر نہیں چلتا ہے اس دنیا کا نظام. ٹھیک ہے, اسی وجہ سے نا یہ جو سوشلزم اور کمیونزم کے نعرے لگنے شروع ہوئے تھے ہمارے ملک میں بھی, پاکستان میں بھی لگنے شروع ہوئے تھے 1970s کے اندر, کیونکہ وہ جو دور تھا نا, یہ سوویت یونین کا, جو کہ اب ٹوٹ کر کے ایک رشیا رہ گیا ہے خالی, تو سوویت یونین کا پیک دور تھا یہ 1970s اور 60s کا دور. ٹھیک ہے, بلکہ 50s 60s 70s سمجھنے پورے, یہ جو تین دہائیاں تھیں, تو اس میں نا انہوں نے اپنے جو سوشلسٹ نظریات تھے ان کی بہت زیادہ پریچنگ شروع کری تھی دنیا کے اندر. ٹھیک ہے, تو انہوں نے نا پھر باقاعدہ جس طرح کہتے ہیں نا کسی ملک کے اندر لوگوں کو خرید کر کے پھر ان کو اپنا ایجنٹ بنا کر کے, اپنا یعنی ریپریزنٹیٹو بنا کر کے, ان آفیشلی آف کورس, دوسرے ملکوں کے اندر داخل کیا تھا, اور یہ وہاں پہ بیٹھ کر کے سوشلزم کی تبلیغ کیا کرتے تھے. ہمارے ملک کے اندر بھی اس طرح سے بہت نیشنلسٹ اور سوشلسٹ ٹائپ کے لوگ جو ہیں وہ آئے, اور انہوں نے پھر بہت زیادہ نا سوشلزم کی باتیں کریں کہ سب برابر ہونے چاہیے, اور یعنی کوئی امیر نہیں ہونا چاہیے, سارے جو ہے وہ ایک لیول کے ہونے چاہیے, اور یہ استحصالی طبقہ ہے, یہ غریبوں کا استحصال کرتا ہے, تو سب کو مار دو, ختم کر دو, برابر کر دو سب کو. ٹھیک ہے, اور حتیٰ کہ یہ اتنا آگے بڑھا کہ انہوں نے جو ہے وہ جو دین تھا نا, کیونکہ دین تو انڈیا پاکستان کے اندر بہت زیادہ ماشاء اللہ اسٹیبلشڈ ہے. ٹھیک ہے, تو اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی دنیا کی تھیوری لے کر کے آتے ہیں نا,
जब कभी भी इंडिया पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट के अंदर कोई मादियत की मादा परस्ती की थ्योरी लेकर के आता है ना कोई, राइट, निजाम लेकर के आना चाहता है ना, तो उसको बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, ठीक है, इन उलमाए हक की तरफ से, बल्कि इवन उलमाए बातिल भी उस वक्त खड़े हो जाते हैं इनके खिलाफ, ठीक है, ये जो बिदती उलमा होते हैं ना वो भी इवन मादियत के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, ठीक है ना, इस तरह की मादियत के, यानी जो कि बिल्कुल इल्हाद और दहरियत और इस तरह के जो लोग आते हैं ना, तो सारे फिर उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो अब इनके लिए जो है ना वो आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, अपने नजरियात को एज इट इज प्रोमोट करना इन इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट के माशरे में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब ये क्या करते हैं, अब इसका ये हल ये निकालते हैं कि अपने इन नजरियात को दीन का लिबादा उड़ाने की कोशिश करते हैं, राइट, दीन के एनवलप के अंदर ना इनकैप्सुलेट करके पेश करने की कोशिश करते हैं। तो इसी वजह से फिर इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने फिर इस्लामिक सोशलिज्म का नारा लगाया, इस्लामिक सोशलिज्म, कि भाई इस्लाम के अंदर भी तो यही है कि कोई यानी अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं है और जो है वो सब बराबर हैं और ऐसा है वैसा है, राइट, इस तरह की बातें उन्होंने फिर दीनी अंदाज में करनी शुरू कर दी और उसको इस्लामिक सोशलिज्म कहा, ठीक है। तो अब लोग जो है ना वो बड़े इसकी वजह से कंफ्यूज हो कि अच्छा वाकई दीन के अंदर भी तो यही चीज है, तो हमें तो इस सोशलिज्म को एम्ब्रेस कर लेना चाहिए, कबूल कर लेना चाहिए, ठीक है। तो उलमाए हक ने फिर इसका जवाब दिया, जैसे कि मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने उसी जमाने में, खास इनका ये दौर था जिसके अंदर इन्होंने सबसे ज्यादा जो है वो मेहनत करी और ये तफसीर भी उसी दौर की लिखी हुई है 50s 60s 70s की, ठीक है। तो उन्होंने फिर जवाब दिया कि नहीं, सोशलिज्म इज समथिंग टोटली डिफरेंट और इस्लाम इज समथिंग टोटली डिफरेंट, इन दोनों का आपस में ना कोई आप यानी इनको मिक्स एंड मिक्स नहीं कर सकते इनको, ठीक है, इस्लामिक सोशलिज्म नाम की कोई चीज नहीं होती है, ठीक है, इस्लाम खुद कंप्लीट है, कंप्लीट वे ऑफ लाइफ है, कंप्लीट वे ऑफ थिंकिंग है, इसको किसी के पैच की जरूरत नहीं है, सोशलिज्म की या कैपिटलिज्म की या किसी भी इज्म के पैच लगाने की इसको जरूरत नहीं है, ये कंप्लीट है। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, राइट, अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि मैंने इस दीन को मुकम्मल कर दिया तुम्हारे लिए, ठीक है ना। तो ये जो है ना कि जी तबकात नहीं होने चाहिए, सब बराबर होने चाहिए, ये झूठा नारा है, ये तो इन्होंने सोवियत यूनियन के अंदर इसको इंप्लीमेंट नहीं कर सके जहां पे ये शुरू हुआ था, ठीक है, वो बाकी दुनिया में क्या इंप्लीमेंट करेंगे और इस्लाम को क्या उससे रिप्लेस करेंगे, कुछ नहीं कर सकते, ये लोग झूठे हैं, बिल्कुल मक्कार और फरेबी हैं। असल में जो ये सोवियत यूनियन के अंदर जो इंकलाब आया था ना, कम्युनिज्म इंकलाब जिसको कहते हैं, जिसके जरिए से वो सोशलिज्म को लेकर के आए थे, असल में ये इंकलाब लाने वाले थे कौन, किसी को पता है ये इंकलाब लाने वाले थे कौन सोवियत यूनियन के अंदर, पता है आपको? एनीवन? ज्यूज, ठीक है ना, ये असल में जो थे ना ये ज्यूज भी नहीं थे, ठीक है ना, ये कार्ल मार्क्स जो है ना ये सो कॉल्ड जू था, ये असल में जू नहीं था, ये असल में एथियस्ट था। तो ये एथियस्ट सो कॉल्ड ज्यूज थे जो कि सोशलिज्म को लेकर के आए थे, ठीक है। तो इनकी तो बुनियाद ही जो है वो झूठ पर मबनी थी, खुद अपने बारे में झूठ बोलते थे कि वो ज्यू हैं, हालांकि वो ज्यू भी नहीं थे, और खुद जो है वो झूठ बोलते थे कि जी वो सोशलिज्म के दावेदार हैं, हालांकि वो कोई सोशलिज्म के दावेदार नहीं थे। तो झूठ की बुनियाद पर जो चीज खड़ी होगी तो उसने क्या किसी को फायदा पहुंचाना है ना, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने कुछ मैसेजेस लिखे हैं, अब ये देख लेते हैं कि सेम वे नाउ कैपिटलिज्म एंड कंज्यूमरिज्म इज मार्केटेड इन ऑल कंट्रीज एज सोशलिज्म वाज मार्केटेड अर्लियर, एग्जैक्टली, ठीक है ना। आजकल जो है वो सोशलिज्म जो है वो तो चाइना में एक रह गया है, और वो भी जो है ना वो यानी बेसिकली कंज्यूमरिज्म ही के रास्ते पर चल पड़ा है, उसको उसने भी अपना सोशलिज्म अच्छा खासा जो है वो यानी इतनी हद तक कुछ और इनक्यूबेट करके उसकी एक और ही शक्ल बन गई है। बहरहाल तो उस वो तब अपनी मौत खुद ही मर चुका है ना असल में, तो अब कंज्यूमरिज्म जो है वो इस वक्त इस दुनिया का एक इज्म है जो कि इस्लाम के खिलाफ खड़ा हुआ है। अच्छा, कैपिटलिज्म भी यानी वही उसी की एक दूसरी शक्ल है या उसी का एक दूसरा नाम है। सोशल वेलफेयर का डिपार्टमेंट भी इसी में आता है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। सोशल वेलफेयर का डिपार्टमेंट, वैसे मैंने सोशल वेलफेयर के कभी कोर्सेज पढ़े नहीं है, तो आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर क्या है। बहरहाल तो अल्लाह ताला ने एक तबकाती निज़ाम बनाया है, और ये तबकाती निज़ाम जो है वो तकवा की बुनियादों पर है, खुदा खौफी की, आखिरत की फिक्र की बुनियादों पर है, इसलिए ये तबकाती निज़ाम जो है वो एक्सप्लॉयटेशन का सबब नहीं बनता, इस्तेहसाल का सबब नहीं बनता, ठीक है, और हर ऊपर के तबके को नीचे के तबके کے لیے ذمہ دار بنا دیا, نیچے کے طبقے والوں کو اوپر کے طبقے کے لیے ذمہ دار بنا دیا, اور ہر ایک کے اوپر ریسپانسبلٹی ڈال دی, اور ہر ایک کو جو ہے یہ بتا دیا کہ تم اگر اپنی ریسپانسبلٹی پوری نہیں کرو گے نا تو تمہیں سزا ملے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. دنیا میں کوئی ملے یا نہ ملے, یعنی دنیا والے تمہیں دیں یا نہ دیں, اللہ تعالیٰ نے تمہیں سزا دینی ہے. تو یہ جو خدا خوفی ہوتی ہے اس کی وجہ سے یہ چیز جو ہے وہ بہترین ایک معاشرے کی شکل پیش کرتی ہے, اور اس میں پھر معاشرے کا سسٹم بھی چلتا رہتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نا صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ غریب جو ہے نا وہ بیچارہ یعنی وہ ضرورت مند ہے. ہم غریب کے لیے ضرورت مند کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا, ایسا نہیں ہے. صرف غریب ضرورت مند نہیں ہے, امیر بھی ضرورت مند ہوتا ہے. امیر کی ضروریات بھی تو کسی نے پوری کرنی ہوتی ہے نا. اگر غریب لوگ نہ ہوں, اگر سپلائرز نہ ہوں, تو امیر کو کھانا کدھر سے ملے گا؟ امیر نے خود جا کر کے کوئی کھیت کے اندر ہل چلانا ہوتا ہے, امیر نے خود جا کر کے کوئی جو ہے وہ نہر میں سے پانی نکال کر کے لا کر کے گھر میں پینا ہوتا ہے. وہ دوسرے لوگ کرتے ہیں نا اس کے لیے کام. تو اگر دوسرے لوگ اپنی سروسز پرووائڈ نہ کریں امیروں کو تو ان کا کام نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ڈپینڈنسی کا سسٹم بنایا ہے اس دنیا کے اندر, میوچول ڈپینڈنسی. ٹھیک ہے, تو اس اختلاف انواع و اصناف اور اختلاف احوال میں ہر طبقے کا امتحان اور آزمائش ہے کہ بھئی تم جو ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہو کہ نہیں پوری کرتے ہو. یہی تو آزمائش ہے اس دنیا کے اندر. غنی کے شکر کا, یعنی غنی کہتے ہیں جس کے پاس جو ہے وہ مال و دولت زیادہ ہوتی ہیں, وسائل زیادہ ہوتے ہیں. غنی کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہے, اللہ غنی, رائٹ, واللہ غنی وانتم الفقراء. یہ جو غنا ہے نا, اللہ تعالیٰ کا غنا ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. انسان کے لیے جب لفظ غنی استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس کے پاس سونے چاندی یا سونے چاندی کے جو بالمقابل یہ کرنسی نوٹس چھاپے جاتے ہیں وہ ہیں, یا آج کل پلاسٹک کا کارڈ ہے اس کے پاس, رائٹ. لیکن پلاسٹک کے کارڈ کے پیچھے جو ہوتے ہیں وہ نوٹس ہوتے ہیں جو کہ اس کے بینک اکاؤنٹ میں رکھے ہوتے ہیں. بینک اکاؤنٹ میں جو نوٹس رکھے ہوتے ہیں اس کے پیچھے جو ہے وہ گولڈ اینڈ سلور, بلکہ آج کل تو سلور کی ایسی کی تیسی کر دی ہے انہوں نے, لیکن گولڈ ریزروز ہوتے ہیں اس کے پیچھے نا. تو غنا کا بس اتنا مطلب ہے جب انسانوں کے لیے یہ لفظ غنا کا استعمال کیا جاتا ہے. تو غنی کو جو ہے وہ شکر کرنا ہوتا ہے ان نعمتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا, اور اللہ تعالیٰ کے شکر کا مطلب جو ہے نا وہ ہماری طرح صرف زیادہ سے زیادہ الحمدللہ کہہ دینا نہیں ہے, زیادہ سے زیادہ الحمدللہ, اور اللہ کی عطاعت کی کوئی فکر نہیں ہے, یہ شکر نہیں ہوتا. اس وقت الحمدللہ سے شکر ادا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے حکموں کی عطاعت بھی کی جا رہی ہو, رائٹ, یا اس کا احساس ہو کم از کم کہ بھئی ہاں بھئی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, تو وہ شکر ہوتا ہے. ادروائز جو ہے نا یہ تسبیح پھیرتے رہنا الحمدللہ کی اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ گناہ کا ارتکاب کرتے رہنا, یہ شکر ہوتا ہی نہیں ہے. شکر کی باقاعدہ تعریف علماء نے لکھی ہے کہ مطلب کیا ہوتا ہے شکر کا. ٹھیک ہے, تو غنی کا شکر اور غریب کے صبر کا امتحان ہے کہ غریب اللہ تعالیٰ سے راضی ہے کہ بھئی میرے پاس جو ہے وہ کچھ نہیں ہے جو کہ امیر کے پاس ہے, تو اس کے اوپر وہ صبر کرتا ہے اور پھر بھی ایمان کا اور عمل صالح کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا, اسی کو صبر کہتے ہیں. اسی طرح بیمار اور تندرست کا حال ہے کہ جو تندرست ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ بھئی میں تندرست ہوں الحمدللہ, مجھے اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی ہے, اور بیمار جو ہے وہ صبر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر یہ آزمائش بھیجی ہے تو اس کی وجہ سے مجھے آخرت کا فائدہ ہو رہا ہے اور میری اللہ تعالیٰ مجھے بغیر عمل کیے ہوئے عمل کا ثواب دے رہے. ٹھیک ہے, بیمار کے کتنے مزے ہوتے ہیں, عمل بھی نہیں کر رہا ہوتا اور مفتے کا ثواب بھی پا رہا ہوتا ہے نا, عمل کیے بغیر ثواب پا رہا ہوتا ہے. یہ تو ہمارا دین ہے, یہ ہے ہمارا دین, رائٹ. عمل کیے بغیر ثواب پانا ہے نا, بیماری مانگنی نہیں چاہیے, لیکن اگر بیمار پڑ جائیں تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے, عمل کے بغیر ثواب ملتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی فرض نماز چھوڑ دینے کے بعد بھی فرض نماز کا ثواب ملتا ہے, نہیں, نفل اعمال کرنے کا ثواب ملتا رہتا ہے اگر آپ یعنی بیماری کی وجہ سے نہ رکھ سکیں, نہ کر سکیں وہ نفل اعمال. ٹھیک ہے, اور روزے کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں تو روزہ اگرچہ کہ فرض ہے, ٹھیک ہے, لیکن چونکہ اللہ نے روزے سے رخصت دی ہے بیماری کی حالت میں, تو اس رخصت کو استعمال کرنا بھی جو ہے نا وہ ثواب کا سبب بن جاتا ہے, رخصت کو استعمال کرنا, کیونکہ وہ رخصت بھی کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے نا. ٹھیک ہے, تو اللہ کی دی ہوئی کسی چیز کو استعمال کرنا وہ ثواب سے خالی نہیں ہوتا. اچھا, اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ جب تمہاری نظر کسی ایسے شخص پر پڑے جو مال و دولت میں تم سے زیادہ ہے یا صحت و قوت و عزت و جاہ میں تم سے بڑا ہے, تو تم فوراً ایسے لوگوں پر نظر کرو جو ان چیزوں میں تم سے کم حیثیت رکھتے ہیں, تاکہ تم حسد کے گناہ سے بھی بچ جاؤ اور اپنی موجودہ حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کی توفیق ہو. ٹھیک ہے, دیکھیں چھوٹی سی یہ حدیث ہے, اور اس حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کی ساری جو یعنی کہہ لیں کہ نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں نا, یعنی معاشرتی اعتبار سے جو نفسیاتی کشمکش ہوتی ہے, اس کشمکش کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک حدیث کے اندر کامل حل بتا دیا. رائٹ, ایسا کوئی کر سکتا ہے؟ یہ صرف اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے سے کچھ چھوٹے سے ایسے کہ جن میں کہ انسانیت کے معاشرتی مسائل کا حل ہو جائے. رائٹ, کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو, جس کے پاس کم دنیا ہے, کم مال ہے, کم وسائل ہیں, رائٹ, یا اس کے پاس کم جو ہے وہ دنیاوی صلاحیتیں ہیں. دنیا میں خالی مال و دولت نہیں ہوتا, دنیاوی اعتبار سے یعنی دنیاوی نعمت ہے, صرف مال و دولت نہیں ہوتا, صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں. رائٹ, کام کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے, کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑے شارپ ہوتے ہیں. رائٹ, کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ فزیکلی بہت ایبل ہوتے ہیں کام کرنے والے. ٹھیک ہے, تو تمہیں اگر اس بات میں تمہارا دل تنگ ہو رہا ہو کہ جی میں اتنا شارپ نہیں ہوں, رائٹ, میں اتنا فزیکلی ایبل نہیں ہوں, یا میرا بچہ اتنا فزیکلی ایبل نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ اس طریقے سے ہر کام بہت اچھے سے اس کا بچہ کر رہا ہے, یا اس کا بچہ اتنا شارپ ہے کہ اس کو جو ہے وہ ہوم ورک دیتے ہیں فوراً سے ہوم ورک کر کے لے آتا ہے. رائٹ, یہ ساری دنیاوی معاملات ہیں, ان جی یہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا, مردوں کا سم ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا, واپس آ گئے. تو کوئی نہ کوئی انسان تو مل ہی جائے گا نا جو کہ فزیکل یعنی مٹیریل مینرز میں ہم سے کم ہو, تو اس کو اس نظر سے دیکھو کہ دیکھو اس کے پاس تو مجھ سے بھی کم ہے, تو تمہیں جو تمہارے پاس ہے اس کے اوپر شکر کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا, اور جب شکر کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا تو پھر تمہاری جو ڈپریشن اور انگزائٹی اور اس قسم کی جو نیگیٹو فیلنگز تمہارے اندر آ رہی ہیں, ان نیگیٹو فیلنگز کا علاج ہو جائے گا, یو ول بی گڈ, رائٹ, یو ول بی ہیپی. تو یہ افسردگی کی کیفیت, تنگی کی جو کیفیت ہوگی ہے, یہ تنگی کی کیفیت تمہاری ختم ہو جائے گی. کیا بہترین علاج بتایا, کوئی اس کے لیے گولیاں نہیں کھانی ہے, کوئی اس کے لیے جو ہے نا وہ تمہیں یعنی اپنا گھر چھوڑ کر کے جو ہے وہ دنیا کی سیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. رائٹ, کہ جی میں جب تک جو ہے وہ یورپ ہو کر کے نہیں آؤں گی اس وقت تک میری ڈپریشن کی کیفیت دور نہیں ہوگی, میں جب تک فلانی جگہ نہیں جاؤں گی. عورتوں کے اندر یہ ایک شیطان ڈالتا ہے, باہر نکلو باہر نکلو, ادھر گھومو ادھر گھومو ادھر گھومو, تاکہ تمہارا ڈپریشن ختم ہو. ٹھیک ہے بھائی, ہر کوئی کر بھی نہیں سکتا, بے شک گھومنا چاہیے, مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورتوں کو لے کر کے نکلیں. رائٹ, انٹرٹینمنٹ کے لیے نکلیں, ہوا خوری کے لیے نکلیں, ان کی ذمہ داری ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کام کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, لیکن ہر کوئی یہ کر نہیں سکتا, ہر کسی کے حالات ایسے ہوتے نہیں ہیں. تو اب جو ہے وہ بیٹھ کر کے یہی سوچی چلی جا رہی ہیں کہ میں ادھر جاتی تو میرے ساتھ کتنا اچھا ہوتا ہے, میں ادھر ہوت کے آتی میرے پاس یہ ہوتا تو میرے پاس وہ ہوتا تو میں خوش ہوا کرتی. ٹھیک ہے, آپ نہیں ہو سکیں گے کبھی بھی خوش اس طریقے سے سوچ کر کے, اگر آپ کے لیے ممکن ہی نہیں ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس بتائے ہوئے علاج کے اوپر عمل کر لیں تو گھر بیٹھے بھی خوشی مل جائے گی. ٹھیک ہے, اور یہ بات خواتین کو کہا جا رہا ہے, یہ مردوں کو نہیں کہا جا رہا کہ اب مرد جو ہے وہ اپنی بیویوں کو یہ کہنا شروع کر دیں کہ جی بس تم یہی والا کرو, میں نے کچھ تمہیں کہیں کچھ نہیں لے کے جانا ہے, میں نے تمہارے کوئی مدد نہیں کرنی ہے, کوئی ہیلپ نہیں کرنی ہے تمہاری. ٹھیک ہے نا, یہ مردوں کی سننے کی بات نہیں ہے, آپ اپنے کانوں کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر لیں. اچھا, تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا سسٹم بنایا ہے. تو یہ جو انبیاء ہوتے ہیں نا, تو انبیاء اور انبیاء کے ورثاء جو ہوتے ہیں, تو ان کا سسٹم بھی اسی طریقے سے اس دنیا کے اندر چلتا ہے.
وائس از بریکنگ. تو ہم اصل میں نا ایک ہی لنک کے اوپر, اچھا ایک منٹ ٹھہر جائیں, میں یہ کرتا ہوں کہ کم از کم فون پہ 4G اسٹارٹ کر لیتا ہوں. اچھا چلے ایٹ لیسٹ فون کے ہم نے 4G پہ ڈال دیا ہے, یعنی ڈیٹا نیٹورک پہ, اور باقی دو جو ہمارے سیشن چل رہے ہیں وہ وائی فائی کے اوپر چل رہے ہیں. امید ہے کہ اب تھوڑا بہتر ہوگا معاملہ. ٹھیک ہے, اب بتائیں وائس کا خواتین کے سیشن میں کچھ بہتر ہے؟ خواتین کے سیشن میں اب وائس بہتر ہے؟ اچھا امید ہے کہ اب بہتر ہوئی ہوگی. جی ٹھیک ہے, اب یہاں پر ہم تھوڑا سا رکتے ہیں, اور جو ایک اوپر کسی نے کوشچن کیا تھا وہ کل کی کلاس ریلیٹڈ تھا, میں نے ان سے کہا تھا کہ وہ کلاس میں اس کوشچن کو کر لیں, تو اس کو پھر ہم ایڈریس کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں. تو انہوں نے کوشچن یہ کیا تھا, مردوں کو خالی سن کر کے اس کو سمجھنا ہوگا کیونکہ وہ دیکھ نہیں سکتے ہیں. ہاں کہ کل جو ڈسکس ہوئی تھی کلاس میں کہ ساس اگر بہو کا سامان یوز کرے تو ڈاکو. جی اگر اس سچویشن کو ریورس کر دیں, یعنی ایک بہو جب ایک گھر میں جاتی ہے تو بہو کے سامان کے علاوہ جوائنٹ فیملی میں تو سب کچھ ہوتا ہی ہے, ڈیلی روٹین کی چیز ہوتی ہے, جیسے برتن جو آلریڈی کچن میں موجود ہوں, فریج وغیرہ, بیٹھنے کے لیے سوفا ٹیبل, تو یہ چیزیں اصولاً ساس کی ہوئیں. اچھا ٹھیک ہے, یہ چیزیں جو گھر میں ہوتی ہیں فریج سوفا اور برتن وغیرہ, یہ اصولاً ساس کی چیزیں ہیں, تو جب بہو اس گھر میں آتی ہے تو ساس کی چیزیں استعمال کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو اب سوال یہ تھا ساس کی ہوئی یہ چیزیں ہم استعمال کریں تو یہ بھی وہی ڈاکو والی بات ہوئی, اور اگر نہ کریں تو گھر کے دوسرے مسائل پیدا ہوں گے. ٹھیک ہے, تو سوال یہ ہے کہ کل جو ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نا ملکیت کا سسٹم بنایا ہے, ہر ایک کی ایک ملکیت ہوتی ہے, تو اس کی ملکیت میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کوئی دوسرا اس کی مرضی کے بغیر, اجازت کے بغیر استعمال نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, تو ہمارے گھرانوں کے اندر یہ بات بہت زیادہ رائج ہے کہ جب کوئی لڑکی بیاہ کر کے گھر میں آتی ہے تو اس کی جو لائی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اس کے جو جہیز کا سامان ہوتا ہے اس کی, تو اس کو نا سب اپنی ملکیت سمجھتے ہیں اور سب جو ہے وہ بہت ہی اوپنلی استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کی جو ہے وہ اجازت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا. اکثر گھروں میں ایسا ہوتا ہے, اب ظاہر ہے ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا, ایکسیپشنز تو ہر جگہ ہوتی ہیں, دوسری یہ کہ ہر گھرانے کے اندر ایک جیسے مسائل نہیں ہوتے, کہیں پہ ساس کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے, کہیں پہ بہو کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے. تو کل جو ہم جس سچویشن کو ایڈریس کر رہے تھے وہ سچویشن تھی کہ جو سسرال والے لوگ ہوتے ہیں یا ایون جو شوہر ہوتا ہے نا اس کی طرف سے زیادتی, ہم کل اس کو ڈسکس کر رہے تھے. ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر ظاہر ہے سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی جس طریقے سے بہو کی چیزیں جو ہیں ان کو بغیر اجازت کے استعمال کرنا جو ہے وہ ڈاکہ ڈالنا ہوا. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ اپنی پوزیشن کو یوز کر کے اور اپنے یعنی جو آپ کو جو ایک مقام حاصل ہے اس گھر کے اندر اس کو استعمال کر کے آپ زبردستی کسی کی چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ تو چوری میں بھی نہیں آتا, یہ تو ڈاکے میں آتا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ڈاکے کی ڈیفینیشن ہے. تو بالکل اسی طریقے سے بہو پھر اس گھر میں آئے گی تو پھر وہ اس گھر کی جو چیزیں ہیں جو کہ پہلے سے ظاہر ہے اس گھر کی جو مالکن تھیں ساس اما, رائٹ, تو وہ ان کی ملکیت تھیں, تو پھر اس کے لیے ان کو استعمال کرنا بھی تو ڈاکہ ہی ڈالنا ہوا, رائٹ. تو اس کا جواب جو ہے نا وہ ذرا تھوڑا سا تفصیلی تو ہو سکتا ہے, کوشش کریں گے کہ آسانی اور کم الفاظ میں اس کو بیان کریں. اس کی دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے شریعت کی جو لمیٹیشنز ہوتی ہیں یا شریعت کی جو پابندیاں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, تو شریعت جو ہے نا وہ حدود ڈیفائن کرتی ہے. ٹھیک ہے, شریعت حدود ڈیفائن کرتی ہے کہ یہ اس کا ہے, یہ اس کا ہے, یہ اس کے ساتھ ایسے نہیں کر سکتا, یہ اس کے ساتھ ایسے نہیں کر سکتا, یا اس کی اتنی ذمہ داری ہے, اس کی اتنی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ذمہ داریوں کے ایک ڈیفینیشنز آتی ہیں نا شریعت کی طرف سے, ٹھیک ہے, یہ ہوتی ہیں منیمم. اوکے,
کم سے کم اتنا تو کرنا ہے, ٹھیک ہے, اس کو فرض بھی کہہ دیتے ہیں کہ کم سے کم آپ نے دو رکعت فجر کی پڑھنی ہے, یہ فرض ہے, کم سے کم آپ نے ظہر کی چار رکعت پڑھنی ہے, یہ فرض ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہم کیا صرف چار رکعت ظہر پڑھتے ہیں, ہم صرف جو ہے وہ تین رکعت مغرب کی پڑھتے ہیں, نہیں, رائٹ, ہم فرض بھی ادا کرتے ہیں اور فرض کے اوپر ہم سنتیں بھی ادا کرتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے جو معاشرتی معاملات ہوتے ہیں نا, ان کے اندر بھی شریعت نے جو ہے وہ لمٹس تو لگائی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ان لمٹس کے اوپر جو ہے نا وہ زندگی گزرتی نہیں ہے. تو آپ کو نا ان سے آگے بڑھ کر کے بھی ایک گھر کے اندر معاملات کرنے ہوتے ہیں, جس کو کہ اخلاقیات کہا جاتا ہے, اخلاقیات, ٹھیک ہے. تو یہ جو شریعت کی یعنی ملکیت والی لمٹس ہے نا, کہ بھئی یہ اس کی ملکیت ہے, یہ اس کی ملکیت ہے, ٹھیک ہے, تو یہ بات کا کلیئر ہونا جو ہے نا یہ معاملات کہلاتا ہے, ٹھیک ہے. معاملات میں یہ چیز بالکل کلیئر ہونی چاہیے کہ کس کی کیا اونرشپ ہے, کس کی کیا اونرشپ ہے, ٹھیک ہے. اور اونرشپ والے بندے کی اجازت کے بغیر اگلا بندہ اس کے مال کو, اس کی چیزوں کو استعمال نہ کرے, ٹھیک ہے نا, یہ شریعت نے یہ اصول سکھلایا ہے. لیکن اگر گھر کے اندر چند لوگ مل جل کر کے رہتے ہیں, جیسے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, شوہر کے علاوہ شوہر کے ماں باپ بھی ہیں, شوہر کے کوئی بھائی بہن بھی رہتے ہیں گھر کے اندر, تو وہاں پر جو ہے نا یہ اونرشپ کی جو کلیئرفیکیشن ہے, یہ تو ہونی ضروری ہے کہ کس کی اونرشپ میں کیا چیز ہے. اوکے, ہمارے معاشرے میں اگر یہ نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ صحیح ہو رہا ہے, یہ غلط ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, کہ اونرشپ جو ہے نا وہ بالکل ڈیفائنڈ نہیں ہوتی ہیں ہمارے یہاں, کسی کی کوئی اونرشپ ڈیفائنڈ نہیں ہوتی ہے گھر کے اندر. تو یہ صحیح بات نہیں ہے, یہ غلط بات ہے, اور اس غلط بات کی وجہ سے جو ہے وہ بہت ایشوز کریٹ ہوتے ہیں. یہ تو اس غلط کے یعنی یہ اس وجہ سے یہ غلط نہیں ہے کہ ایشوز کریٹ ہوتے ہیں, بلکہ غلط اس لیے ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ طریقہ نہیں استعمال کیا تھا, اس لیے یہ بات غلط ہے. اب اس کی وجہ سے ایشوز بھی کریٹ ہوتے ہیں گھر کے اندر جو ہے وہ, یعنی عام حالات کے اندر بھی ایک چپ تلش رہتی ہے, ٹھیک ہے, کہ اس نے میری چیز کیوں استعمال کر لی, اس نے میری چیز کیوں استعمال کر لی, رائٹ. اور جب کسی کی موت ہو جاتی ہے تو موت کے بعد وراثت کا سلسلہ یہ فرض ہے, وراثت کا اس کو پھر ڈسٹریبیوٹ کرنا, رائٹ, یہ فرائض میں سے ہے. اور جب یہ اونرشپس ڈیفائن نہیں ہوتی ہیں گھر کے اندر تو وراثت پھر ڈسٹریبیوٹ ہو ہی نہیں پاتی ہے, ہو ہی نہیں پاتی ہے پھر وراثت ڈسٹریبیوٹ, یا اس میں کمی بیشی ہو جاتی ہے. تو اب یہ سب جو ہے نا یہ بہت میجر قسم کی پرابلمز ہیں ہمارے معاشرے کے اندر, کہ جس کی وجہ سے نا پھر وہ فرائض اور میں کمی ہو رہی ہوتی ہے, کوتاہی ہو رہی ہوتی ہے, اور گناہ جو ہوتے ہیں وہ بڑھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جی اونرشپس ڈیفائن ہونا یہ ضروری ہے. اب ہم نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی اب اس کی ضرورت نہیں رہ گئی ہے, بھئی اب اس کو دوبارہ سے زندہ کرنے کی ضرورت ہے اس کانسیپٹ کو. دوسری بات یہ ہے کہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ ملکیت کی چیز کو بغیر استعمال کے استعمال نہ کر, بغیر اجازت کے استعمال نہ کرنا, ٹھیک ہے. تو اب گھر کے, ہم چونکہ گھر کے ایک لیول کی بات کر رہے تھے, تو اس میں نا پھر آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ جس کو کہ انسان نا اپنے یعنی اس اپنے کمرے میں رکھتا ہے, ٹھیک ہے نا, جس کو کہ اس کا کمرہ کہا جاتا ہے, حجرہ کہا جاتا ہے, رائٹ. دین اسلام نے لازم بنایا ہے شوہر کے لیے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے حجرے کا انتظام کرے, یہ بیوی کے حقوق میں سے ہے. حجرہ یعنی کمرہ جو کہ اس کا پرسنل کمرہ ہو, پرائیویٹ کمرہ ہو, ٹھیک ہے نا, جس کے اندر کے کسی دوسرے کی عمل دخل نہ ہو, کسی دوسرے کا اختیار نہ ہو, اس شوہر کی ماں کا اختیار نہ ہو, کیونکہ سب سے زیادہ ہمیں ماں کی پیروں تلے جنت کا خیال رہتا ہے, رائٹ, اور ماں کی سب سے زیادہ, رائٹ, اس وجہ سے نا ماں کو تو ہم نے شریعت کی تمام جو پابندی ہے نا ماں کو تو اس سے ہم نے وہ کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, ایگزمپٹ کیا ہوا ہے ماں کو, رائٹ, بھائی ماں کا مقام اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا, رائٹ, ماں کی جو مقام ہے واقعی اس کے پیر کے نیچے جنت ہے, ماں کی خدمت, ماں کی رضا, ماں کی محبت, سب کچھ اپنی جگہ پر, رائٹ. لیکن اللہ تعالیٰ کا جو مقام ہے نا وہ ماں کے مقام سے بڑا ہے, بیوی کا مقام ماں کے مقام سے بڑا نہیں ہے, اللہ کا مقام تو ہے نا ماں کے مقام سے بڑا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو ماں کے مقام سے بڑا ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی اس کے بارے میں کسی کو اختلاف ہے؟ کسی چہیتے بیٹے کو اختلاف ہے اس بات پر کہ اللہ اور اس کے رسول کا مقام بھی ماں کے مقام سے نیچے ہے؟ نعوذ باللہ، رائٹ؟ نہیں ہے نا. تو شریعت کے جو اصول ہوتے ہیں نا، یہ بیوی کے بنائے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، یہ شریعت کے اصول اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، رسول کے بتائے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، رائٹ؟ تو اس وجہ سے شریعت کے جو معاملات ہیں ان میں ماں کو ایگزمپٹ نہیں کیا جا سکتا، باپ کو ایگزمپٹ نہیں کیا جا سکتا، ان کو مستثنا نہیں کیا جا سکتا شریعت کے اصولوں سے. تو بیوی کا جو ایک حجرے کی ایک حق ہے، وہ حق اللہ کی طرف سے ہے، وہ بیوی کی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ بیوی صاحبہ ڈاکٹر نہیں تھیں یا انجینئر تھیں تو اس وجہ سے ان کو جو ہے وہ حجرہ دیا جائے گا ان کے اس ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کی وجہ سے. نو، بیوی نے ایک جماعت بھی نہیں پڑھی ہوئی ہو پھر بھی اس کو حجرہ دیا جائے گا، رائٹ؟ یہ شریعت کی اس کی بنائے ہوئے حقوق ہیں. تو اس کے اندر جو ہے نا پرائیویٹ چیزیں ہوتی ہیں، اس میں کسی کا عمل دخل نہیں ہوتا. اسی طریقے سے جو ساس ہیں ان کا جو کمرہ ہے وہ ان کے اپنی پرائیویٹ پرسنل چیزوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ان کی پرائیویٹ اور پرسنل چیزیں رکھی جائیں گی. لیکن گھروں کے اندر جو کامن ایریاز ہوتے ہیں، جیسے کہ لاؤنج ہے، ڈرائنگ روم ہے، کچن ہے، ٹھیک ہے نا، تو اگر ایک سے زیادہ لوگ گھر کے اندر رہ رہے ہیں، رائٹ، تو کچن کے اندر جو چیزیں ہیں وہ چیزیں جو ہے نا وہ پھر یہ نہیں ہے کہ وہ کامن ملکیت کی ہیں، نہیں، کامن ملکیت کی نہیں ہے. ملکیت تو ان میں بھی ڈیفائن ہونی ضروری ہے کہ یہ جو برتن ہیں، یہ جو پلیٹیں ہیں، یہ جو پتیلیاں ہیں، یہ ساس امی کی ہیں کہ یہ بہو کی ہیں. یہ نالج اس بات کی، یہ شریعت کی حد ہے کہ نالج ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن وہ جس کی وہ ہے نا چیزیں، رائٹ، جس کی فار ایگزامپل ساس کی پتیلیاں، تو ساس جو ہے وہ انہوں نے ان پتیلیوں کے استعمال کی جو اجازت ہے نا وہ اجازت بہو کو دی ہوئی ہے، گھر کے دوسرے افراد کو بھی دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ منہ سے بولیں کہ میں نے آپ کو اجازت دی ہے، آپ میری پتیلیاں استعمال کر سکتی ہیں، بلکہ ان کا کامن ایریا میں لا کے رکھ دینا، کامن ایریا میں لا کے رکھ دینا کہ ان کی پتیلیاں جو ہے وہ کامن کچن کے اندر ہیں، یہ رکھ دینا ہی جو ہے نا اس کو امپلیسٹلی جو ہے وہ اجازت سمجھا جائے گا، ٹھیک ہے، کہ بھئی انہوں نے سب کے لیے اویلیبل کیا ہے نا، صوفے کو جو ہے وہ اویلیبل کیا ہے نا کہ جی سب، ان کی بہو بھی آ کے بیٹھے گی، ان کے جو ہے وہ داماد بھی آ کے بیٹھیں گے، دوسرے جو مہمان ہیں وہ بھی آ کے بیٹھیں گے، تو یہ ایک امپلیسٹ اجازت ہوگی ان کی طرف سے کہ دوسرے لوگ جو ہے وہ ان کی چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ کامن ایریا کی چیزیں ہیں ساری کی ساری، رائٹ. تو اس کے اندر جو شریعت نے لمٹ لگائی ہے وہ یہ ہے کہ اونرشپ جو ہے نا وہ، یعنی اونرشپ تو پھر بھی ڈیفائنڈ ہونی ضروری ہے کہ جی یہ پلنگ ان کا ہے، یہ صوفہ ان کا ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ جو اللہ معاف کرے شیطان جو گھر کے اندر رکھا ہوا ہے، یہ شیطان ان کا ہے، ٹیلی ویژن سیٹ، رائٹ. شیطان کی بھی اونرشپ ڈیفائن ہونی چاہیے کہ ٹیلی ویژن سیٹ جو ہے نا یہ شیطان ان کا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ جب ان کو جب قیامت کے دن یعنی حجت پوری ہو ان کے خلاف کہ یہ شیطان انہوں نے لا کر کے رکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور باقی لوگ جو ہے نا وہ ان کی وجہ سے جو ہے اس گناہ کے اندر مبتلا ہو رہے تھے، ٹھیک ہے. تو خیر اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی طرح سے پتہ ہے اس کی اونرشپ میں، تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے خالی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ شیطان کی اونرشپ بھی ڈیفائن ہونی چاہیے. anyway, تو اس میں نا جو اجازت دیتے ہیں نا کہ بھئی آپ نے لا کر کے، بہو صاحبہ ہیں انہوں نے اپنے جہیز کے اندر جو برتن لے کر کے آئی تھیں وہ برتن انہوں نے لا کر کے کچن میں رکھ دیا ہے، اب کچن کے اندر نند بھی آئیں گی، کچن میں جو ہے وہ ساس بھی آئیں گی اور وہ اس برتن کو استعمال کریں گی، تو بھئی انہوں نے جو لا کے رکھا ہے نا تو انہوں نے گویا کہ ایک اجازت دے دی ہے کہ دوسرے لوگ ان کے برتنوں کو استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اونرشپ انہی کی ہے، ٹھیک ہے، اور اس اونرشپ کی ایک پہچان لکھی ہے فقہا نے، پہچان کہ اس اونرشپ کی، ایکچولی اونرشپ کی پہچان نہیں، سوری، اجازت کی پہچان کہ ہاں یہ، ایکسکیوز می، یہ ان کی اجازت ہے استعمال کریں. وہ پہچان یہ رکھی ہے کہ اگر یہ چاہیں کہ اب جو ہے نا میں اس چیز کو ہٹا دینا چاہتی ہوں، یہاں سے میں اس کو جو ہے نا واپس اپنے کمرے میں رکھنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے، یا میں اس کو اٹھا کر کے ڈسپوز آف کر دینا چاہتی ہوں، تو یہ اتھارٹی ان کے پاس मौजूद है, ये अथॉरिटी इनके पास मौजूद है कि ये अपने बर्तनों को अपनी मर्जी से वहां से हटा भी सकती हैं, उठा करके फेंक भी सकती हैं। ये अथॉरिटी इनके पास है घर के अंदर, शी हैज द राइट टू एक्सरसाइज दिस अथॉरिटी। दिस इज ए साइन कि इनकी मर्जी से दूसरे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इनकी मर्जी से घर के दूसरे अफराद इनकी चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इनके पास ये अथॉरिटी ना रहे, यानी लोग जो है ना इनसे इस अथॉरिटी को छीन लें कि जी आप जो है ना अपने इन बर्तनों को नहीं हटा सकती, ये बर्तन तो सबके इस्तेमाल में है, आप कौन होती हैं इनको हटाने वाली, आप कौन होती हैं इनको फेंकने वाली, राइट? ऐसा भी तो हो सकता है ना घरों के अंदर कि बर्तन तो बहू के थे लेकिन सास ये कहें कि जी तुम इस बर्तन को यहां से हटा नहीं सकती मेरी मर्जी के बगैर, तो इसका क्या मतलब हुआ? जरा आप जवाब दे दें, इसका क्या मतलब हुआ कि बहू साहिबा को यह कहा जा रहा है कि आप अपने बर्तनों को नहीं हटा सकती, या सास साहिबा को बहू साहिबा तेवरी चढ़ा करके आंख दिखा करके ये कह रही हैं कि अम्मी जी या आंटी जी ये जो सोफे यहां पे रखे हुए हैं ना, राइट, ये सोफे जो है वो आप हटा नहीं सकती यहां से, ठीक है, आप इन सोफों को जो है ना वो फेंक नहीं सकती, ठीक है, आप इन सोफों को बल्कि रीअरेंज भी नहीं कर सकती, तो इसका क्या मतलब है? जी जवाब आपसे मतलूब है, इसका क्या मतलब हुआ? उसके माल पर डाका डाला गया है, अब कब्जा कर लिया गया उसके माल के ऊपर, ठीक है, ये होता है डाका डालना, ये होता है किसी के माल की, किसी के माल को उसकी मर्जी के बगैर कब्जा कर लेना उसके ऊपर, ठीक है। अब समझ में आई बात कि घरों के अंदर किस तरीके से इंतजाम होना चाहिए, राइट, हमारी शरीयत के मुताबिक, हमारे दीन के मुताबिक, जिसके अंदर घर का निजाम चलता भी रहे, राइट, सब जो है वो मिलजुल करके रह भी सकें, लेकिन मिल्कियत भी क्लियर होनी चाहिए और रजामंदी भी क्लियर होनी चाहिए, किसी की रजामंदी के बगैर आप उसकी चीज को इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसके अंदर इतनी तफसील है, राइट। रीअरेंज करने की अथॉरिटी भी ओनर की हुई, क्योंकि अगर वो घर, वो जो घर है वो बहू का तो नहीं है ना, राइट, वो घर वो तो ससुर साहब का घर है, ठीक है, तो उस घर के अंदर वो जो अपनी अपनी मिल्कियत वाली चीज को रीअरेंज करेंगी तो वो उनका घर है, ठीक है ना, वो बहू का घर नहीं है, बहू का जो है वो एक कमरा है जो कि उसके शौहर ने उसके नाम किया है, जो कि शौहर की जिम्मेदारी थी, ठीक है। अब ये कमरे की जिम्मेदारी जो है, अब इसके अंदर बड़ी तफसील है जो कि हमने खूब डट करके जो है ना वो शौहर हजरात को जरा समझाई है क्लासों के अंदर भी और चीजें शेयर करके भी, कि शौहर की तो फिर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं, तो वो फिर एक अलग टॉपिक है कि हुजरा, यानी बजाय इसके कि शौहर साहब जो है वो अपने माल को जो है ना वो इधर उधर खर्च करें, अगर अल्लाह ताला ने उनको माल की वसत दी है तो उनके लिए तो कुछ और ही लाजम है, हुजरा भी काफी नहीं है फिर बीवी के लिए, ठीक है। तो जब हुजरा से ज्यादा बीवी को मिलेगा तो फिर वो फर्नीचर को अरेंज भी अपनी मर्जी से कर सकेगी, क्योंकि अब जो है ना वो घर उसका होगा, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ तो फिर क्या कहते हैं हमारे शहर में, आवे का आवा बिगड़ा हुआ, ठीक है, तो फिर वो चीजें फिर एक दूसरी मुसीबत बन जाती हैं। तो इस वजह से ना ये जो मामलात है ना, घरेलू जो मामलात होते हैं, तो इनको ना आप किताबों के जरिए से नहीं, इनके ऊपर अमल नहीं कर सकते। इस आजिज ने मर्दों में एक क्लास करी, ठीक है, उस क्लास के अंदर इन मामलात को बहुत तफसील से डिस्कस किया, फिर उसके बाद जो है वो हजरत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब से इक्तबासात भी भेजे, जिनको कि मैंने समझाया था क्लास के अंदर, लेकिन उन पेजेस को जो भेजा ना मर्दों के अंदर, तो साथ साथ ये भी मैंने लिखा कि इन पर अमल करने के लिए अपने शेख से गाइडेंस लें, अपने शेख की गाइडेंस के साथ इन बातों पर अमल करें। अगर आप शेख की गाइडेंस के बगैर अमल करेंगे ना, तो शैतान आपको इफरात या तफरीत में मुब्तला कर देगा, राइट, या तो इफरात में यानी ज्यादती में, या तफरीत के अंदर यानी जितना होना चाहिए उससे कम में शैतान मुब्तला कर देगा, क्योंकि शैतान का काम होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये सारी थियोरेटिकल नॉलेज तो है, लेकिन प्रैक्टिकली अपने घर के अंदर कोई मामला करने से पहले जो है ना वो, यानी اپنے مشاہر سے گائیڈنس لینی ضروری ہوتی ہے, ورنہ پھر شیطان پھر بہت زیادہ زیادتیوں کا مرتکب کروا دیتا ہے, اور وہ وہی ہوتا ہے کہ جی اس کے اوپر تو واجب تھا میری خدمت کرنا اور میرے اوپر تو واجب نہیں تھا اس کی خدمت کرنا, اب جو ہے نا وہ میری خدمت کیوں نہیں کرتی, اور اس کو تو پھر سلواتیں سنا, یعنی اس بلا سلواتوں کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے, اس کو تو پھر گالیاں دی جاتی ہیں, برا بھلا کہا جاتا ہے, اور اس کو تو یہ کہا جاتا ہے کہ تمہاری عبادت قبول نہیں ہے, تم تو میری یہ نہیں کر رہی, تم تو میری وہ نہیں کر رہی, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے نا کتابوں کے ذریعے سے جو وجوب کا پتہ لگ جاتا ہے نا کہ اس کے اوپر واجب ہے, اس کا یہ فرض ہے, تو اب پھر بندہ جو ہے وہ اس کو ایکسپلوئٹ کرنا شروع کر دیتا ہے, اور اس کی وجہ سے وہ ظلم کا مرتکب ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, جوائنٹ فیملی میں کیا بہو کھانے پینے کا سامان اگر رکھا ہے تو ان کو اجازت لے کر کھانا چاہیے یا بغیر اجازت کھا سکتے ہیں؟ اتنا تو سمجھایا ہے کہ بھائی جب کامن ایریا کے اندر چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں تو وہ امپلیسٹ اجازت ہی کہلاتی ہے. لیکن اب ہر چیز یہ بادام رکھا ہوا ہے کہ تو پھر آپ بادام کو یعنی آپ پوچھ کر میں بادام کھا لوں, آپ کی اجازت ہے کہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں بھی ایسا ہوتا ہے, کم از کم اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایون کامن ایریا کے اندر میں نا کوئی اپنی چیز آ کے رکھ دیتا ہے اور وہ لوگوں کو بتا دیتا ہے کہ جی یہ میری چیز ہے, ٹھیک ہے نا. تو جب ایسا پتا ہوتا ہے نا لوگوں کو کہ ہاں کامن ایریا میں تو یہ چیز رکھی ہوئی ہے لیکن انہوں نے اعلان بھی کیا ہوا ہے کہ یہ میری چیز ہے, تو اس میں پوچھ کر کے کھانا چاہیے. لیکن اگر کوئی اعلان نہیں کیا ہوا بلکہ انہوں نے کامن ایریا میں لا کر کے جو مین یعنی ڈائننگ ٹیبل تھی اس میں لا کر کے کوئی چیزیں فروٹس وغیرہ یا کوئی چیز رکھ دی ہے, تو اب اس کو اجازت ہی سمجھا جائے گا ان کی طرف سے, ورنہ نہیں رکھتی لا کر کے, اپنے کمرے میں رکھتی, یا اگر رکھنا ہی تھا تو اعلان کر دیتی, لوگوں کو بتا دیتی کہ جی یہ میری چیز ہے تاکہ لوگ پوچھ کر کے استعمال کریں. ٹھیک ہے, اچھا ایک پیچھے بھی کوئی کامنٹ تھا جو رہ گیا تھا شاید, نہیں پیچھے باتیں ہو گئیں. جی آگے کیا پوچھ رہی ہیں کوئی, کہ اگر پیرنٹس اپنے بیٹے کے گھر رہتے ہیں تو گھر کا سامان کس کی ملکیت ہے, بہو یا پیرنٹس, جبکہ گھر کا سب کچھ بیٹے کا ہے؟ جب آپ نے خود ہی جواب بھی دے دیا سوال کا, بالکل صحیح جواب دیا آپ نے اپنے سوال کا کہ گھر کا جو سب کچھ ہے وہ بیٹے کا ہے, تو بیٹے کی ملکیت الگ ہوتی ہے, باپ کی ملکیت الگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اخلاقاً ماں باپ کو پورا اختیار دینا کہ جی وہ ہماری چیزوں کو استعمال کریں, ٹھیک ہے, وہ اخلاقی چیز کہلاتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن شریعت کے اندر جو حدود سیٹ ہوئی ہوئی ہے نا تو اس میں جو ہے نا وہ اونرشپ از ڈیفائنڈ, اور آپ کو بتایا بھی ہے کہ اونرشپ کی ڈیفینیشن کی جو علت ہے یا جو حکمت ہے وہ دو ہوتی ہیں, ایک تو زندگی کے اندر آپس میں جھگڑے نہ ہوں, اور دوسرا موت کے بعد وراثت کے مسئلے نہ ہوں. ٹھیک ہے, تو جب وراثت اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کری ہوئی ہے تو بیٹے اور باپ کی اونرشپ ایک نہیں ہو سکتی, تو جب باپ مرے گا تو پھر اس کی یعنی وراثت میں وہ چیزیں ڈسٹریبیوٹ ہوں گی, رائٹ, جو گھر کی چیزیں وہ باپ کی وراثت میں ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوں گی نا, کیونکہ وہ بیٹے کی ملکیت ہے. تو جس طرح سے وراثت میں وہ چیزیں باپ کی ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوں گی کیونکہ وہ بیٹے کی ملکیت ہیں, اسی طریقے سے وہ زندگی کے اندر بھی بیٹے کی ملکیت کہلائیں گی, اور بیٹا اور اس کی جو بیوی ہے تو وہ اس کے درمیان پھر یعنی وہ چیز رہے گی. ٹھیک ہے, لیکن اخلاقاً کیونکہ ان اخلاق کے بغیر زندگی چل نہیں سکتی ہے نا, بہت ہی یعنی بری زندگی بن جاتی ہے جس زندگی کے اندر اخلاق نہ ہو, محبت نہ ہو, اور ایک دوسرے کے لیے ایثار کا جذبہ نہ ہو, وہ ایک گندی اور بری زندگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہم نہیں چاہتے نا کہ ہمارے گھروں کے اندر گندی زندگی لوگ گزاریں, بری زندگی لوگ گزاریں, نفرتوں والی زندگی گزاریں. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے نا یہ یعنی کام چلتا نہیں ہے. اب دیکھیں, اب بیوی کے حقوق اور شوہر کے حقوق اگر آپ اٹھا کر کے تھیوری میں پڑھیں تو پھر تو بہت سارے ایسے وہ کام جو کہ بیگم صاحبہ جو ہیں وہ ایزیوم کرتی ہیں کہ شوہر نے ان کے لیے کرنا ہے, وہ ان کے حقوق نہیں ہوتے, اور بہت سارے وہ والے کام روٹیاں بنانے والے کام جو کہ شوہر صاحب ایزیوم کرتے ہیں کہ بیگم نے کرنا ہی ہے, وہ بیگم کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اب کریں ذرا زندگی گزاریں نا اس طریقے سے, گزار سکتے ہیں؟ نہیں گزار سکیں گے آپ اپنی زندگی اس طریقے سے نا. ٹھیک ہے, تو یعنی اسی وجہ سے نا ذرا نرمی کرنی پڑتی ہے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شریعت کی حدود بھی بتائی ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاقیات بھی سکھائی ہیں, تو ایک کو چھوڑ کر کے دوسرے کے اوپر عمل کرنا جو ہے نا پھر وہ افراط و تفرید کا ہی سبب بن جاتا ہے. الگ گھر دینا بیوی کو شوہر پر فرض ہے کیا؟ अलग घर देना फर्ज नहीं है, अलग हुजरा देना जो है वो फर्ज है, लेकिन घर का मामला जो है वो फिर उसके अंदर दूसरी तफसीलात हैं, अभी उसका वक्त नहीं है। क्या ये बीवी के हुकूक में आता है, आई मीन शरीयत की हुदूद में? हुजरा, हुजरा का मतलब होता है कमरा, ठीक है। अगर किसी को सिर्फ एक ही बेटा है और उसकी बीवी अलग घर करने की डिमांड कर रही है और शौहर को हैसियत भी है अलग घर करने की, लेकिन वो बहुत बिजी है कि माँ बाप की खिदमत नहीं कर सकता और पेरेंट्स कमज़ोर हैं, तो उस वक्त बेटे के लिए क्या हुक्म है? आपने क्या लिखा है कि शौहर को हैसियत भी है? अच्छा, शौहर के पास हैसियत है, ठीक है, यानी फाइनेंशियली शौहर इज केपेबल, ठीक है ना, और बीवी डिमांड कर रही है कि उसको अलग घर चाहिए और शौहर केपेबल है फाइनेंशियली, ठीक है, इन दोनों चीजों को जब मिलाएंगे ना तो उसका फिर जवाब ये होगा, और हमारे मशायख ने जवाब दिया हुआ है, फतावा में भी जवाब मौजूद है, और मशायख ने यानी जो तरबियती जवाब होते हैं वो भी मौजूद हैं कि बीवी की इस डिमांड को पूरा भी करना होगा और माँ बाप के साथ भी ऐसा सेटअप रखना होगा कि उनकी ये खिदमत भी कर सके, ठीक है, यानी ऐसा घर लेना होगा कि उसके अंदर क्लियर पार्टीशन हो सके, ठीक है, इनका सिस्टम अलग उनका सिस्टम अलग, और रहते भी बिल्कुल एक ही कॉम्पाउंड के अंदर है ताकि उनकी खिदमत में भी कोई कमी ना हो, या ये कि बराबर बराबर दो छोटे घर लेने होंगे बजाय इसके कि एक बड़ा सा आलीशान घर लेकर करके जो है ना वो दुनिया के सामने अपने घर की चकाचौंध दिखाना और दुनिया के सामने फख्र करना कि मेरा तो डिफेंस, कराची वालों को या लाहौर वाले, डिफेंस में मेरा घर है, क्लिफ्टन में मेरा घर है, और इतना आलीशान जो है उसके अंदर लाउंज, वो लाउंज है और उसका इतना जबरदस्त बाग है, इस किस्म की बेवकूफियों को छोड़ना पड़ेगा, राइट, और दो छोटे घर लेने पड़ेंगे, ठीक है, उसी प्राइस में आपको दो छोटे घर लेने पड़ेंगे, एक घर के अंदर माँ बाप को रखना होगा और बराबर वाले घर के अंदर बीवी को रखना होगा, ठीक है, अल्लाह ताला ने हैसियत दी है ना, तो अब ख्वाहिशात को मारना होगा अल्लाह की रजा की खातिर, जहन्नम से बचने की खातिर, वरना फिर आप जो है वो यानी हुकूक अदा करने में कासिर रहेंगे और उसकी सजा मिलेगी, दुनिया में भी सजा मिलेगी, लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद हर किस्म की चीजें, आपकी औलाद बर्बाद होगी क्योंकि बीवी जो है वो हर वक्त फिर इसी मोड में रहेगी, लड़ाई मोड में, तो लड़ाई मोड जिस घर के अंदर हो उस घर की औलादें जो है ना फिर अच्छी नहीं बन सकती, अच्छा इंसान अच्छा मुसलमान नहीं बन सकती, ठीक है, तो अब अपनी औलाद को कॉम्प्रोमाइज करें फॉर द सेक ऑफ योर प्लेजर्स, डिफेंस में घर है, क्लिफ्टन में घर है, फलाना ढिमकाना, ठीक है ना, तो औलाद को अपने कॉम्प्रोमाइज यानी वो कॉम्प्रोमाइज करें उनकी दीन को उनकी दुनिया को, ठीक है, या फिर ये कि अपनी ख्वाहिशात को कॉम्प्रोमाइज करें और अपने आखिरत को अपनी औलाद की आखिरत को बचाएं, ठीक है ना, हमारा दीन तो ये सिखाता है, बाकी हमारी जो मर्जियां हैं तो मर्जियां तो फिर कर लें पूरी जितना कर सकते हैं, लेकिन फिर बाद में तो अल्लाह की मर्जी पूरी होनी है ना। अगर कोई शौहर अपनी बीवी के माँ बाप को गाली दे और हर बात पर शौहर के माँ बाप के सुने तो क्या करें? अगर इस तरह के मामलात हैं तो इन मामलात में जो है ना यानी जब इतना ज़्यादा मामला ख़राब हुआ है कि शौहर जो है वो बीवी के माँ बाप को गालियाँ दे रहा है और बहुत ही यानी इस तरह का मामला कर रहा है ना, तो अब इसका यानी हल ये नहीं है कि आप जो है वो यानी वो गाली दे रहे तो आप भी गाली देना शुरू कर दें, राइट, वो जो है वो एक लगाता है तो आप दो लगाने की कोशिश करें, ठीक है ना, चाहे जुबान से दो लगाएं चाहे हाथ से दो लगाएं या कोई और, ये तो हल नहीं है ना, ठीक है, कि एक तरफ से जो है वो रस्सी को खींचा चला जा रहा है तो दूसरी तरफ से भी रस्सी को खींचना शुरू कर दो, ठीक है ना, बराबर बराबर का मामला करने की कोशिश करो, तो ये तो एक नॉर्मल अकल वाला इंसान समझता है कि इससे मसला हल नहीं होता बल्कि इससे मसला जो है वो और तन जाता है, खराब हो जाता है मामला, ठीक है, तो इसका जो हल है ना वो हल दुआ से शुरू होता है, ठीक है, जैसे कि आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर दुआ भेजी है कि अपने शर से दूसरों की हिफाजत की दुआ करना और दूसरों के शर से अपनी हिफाजत की दुआ करना, तो खूब अल्लाह ताला से दुआ मांगनी और अपनी इस्लाह की फिक्र करनी, ठीक है, क्योंकि ऐसे मामलात जो होते हैं ना वो उमूमी तौर पर जनरली स्पीकिंग हमारी अपनी गलतियों की सजाएं होती हैं, कि किसी को अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर ऐसा मुसल्लत कर दिया होता है, हमारे खिलाफ उसके दिल में नफरत डाल दी होती है, ठीक है ना, वो हमारे अपने गुनाहों की वजह से अल्लाह ने किसी के दिल को ऐसा बना दिया होता है, तो इसका जो جو صحیح حل ہوتا ہے وہ اپنے گناہوں پہ نظر کر کے ان سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا, ٹھیک ہے, اور اپنی اصلاح کی فکر کرنا. ہم بہت سی ایسی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں جن کو کہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ہم نہیں چاہتے ان کو ٹھیک کرنا, ہم اپنے گناہوں پہ نظر نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, ہم بہت بری بری حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ہم بالکل تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں میں کچھ غلط نہیں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو اپنے آپ کو ذرا سپرد کرنا ہوتا ہے, اپنے آپ کو ذرا جھکانا ہوتا ہے, رائٹ, اللہ سے مانگنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے نا پھر اللہ تعالیٰ اگلے بندے کے دن کو نرم فرما دیتے ہیں, آسان کر دیتے ہیں معاملے کو ہمارے لیے. لیکن جب تک ہم ایسا نہیں کریں گے نا اس وقت تک یہ سلسلہ جو ہے وہ تنا رہے گا. یہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ان چیزوں کو کوئی دور نہیں کر سکتا ہم سے, ٹھیک ہے. تو اس قسم کی جو سچویشن ہوتی ہیں, اور کل کے جو دو لوگوں نے سوال بھی کیے تھے وہ بھی ابھی مجھے یاد آ گئے کہ جب ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جی جو بہو آتی ہے گھر کے اندر تو اس کے مال پر جو قبضہ کر لیتے ہیں تو وہ ڈاکہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو دو غالباً مردوں نے سوال کیے تھے, ٹھیک ہے, کہ بھائی بہو جو ہے اگر آ کر قبضہ کر لے تو پھر اس وقت کیا کریں, ہے نا, یہ سوال کیا تھا نا, یاد ہے اگر وہ حضرات موجود ہیں اس وقت کلاس کے اندر, ٹھیک ہے, کہ بھی بہو آ کر قبضہ کر لے تو اس وقت کیا کریں, ٹھیک ہے. تو اس کے اندر نا پھر پہلی بات, پہلا سوال اس کے اندر کہ وہ بہو, ایسی بہو جو کہ آ کر کے آپ کے گھر میں چیزوں پر قبضہ کر لے, ایسی بہو آئی کیوں گھر کے اندر, وہ خود سے ہی کیا دندناتی ہوئی اندر آ گئی ہے, خود سے دندناتی ہوئی آپ کے گھر کے اندر گھس آئی, یا آپ لے کر کے آئے ہیں اس کو, یا آپ کا بیٹا لے کر کے آیا ہے اس کو, رائٹ. تو یہ غلطی کری کس نے, یہ بہو نے غلطی کری ہے کہ وہ آپ کے گھر میں گھسائی ہے, رائٹ, یا آپ نے یہ غلطی کری ہے کہ ایسی عورت کو لے کر کے آئے گھر کے اندر, ایسی لڑکی کو لے کر کے آئے, رائٹ. آپ نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کیوں نہیں کری کہ وہ اخلاق دیکھ کر کے لے کر کے آتا, وہ دین دیکھ کر کے لے کر کے آتا, رائٹ, وہ جو ہے وہ ہور پر ہی اپنے کالج کی فرینڈ کو لے کر کے آیا ہے, رائٹ, یا آپ کی جو آپ کی اپنی خواہش تھی کہ جی میرا بیٹا جو ہے نا اس کی بیوی جو ہے وہ انجینئر ہونی چاہیے, ڈاکٹر ہونی چاہیے اور بڑے کمانے والی ہونی چاہیے اور بھور پری ہونی چاہیے اور فلانی ڈھمکانی ہونی چاہیے. نہ تو آپ نے دین دیکھا, نہ آپ نے جو ہے وہ اخلاق دیکھے, نہ آپ نے جو ہے وہ گھر بار کا ماحول دیکھا, اٹھا کر کے ایسی عورت کو لے کر کے آ گئے. تو یہ پہلے جو اس غلطی ہے, اس غلطی کا ازالہ کون کرے گا, اس کے اوپر کون اللہ سے توبہ کرے گا, کون معافی مانگے گا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کون شرمندہ ہوگا کہ اے اللہ کے نبی آپ نے تو کچھ اور معیار بتایا تھا شادی کرنے کا اور میں نے تو آپ کے بتائے ہوئے معیار کو جو ہے وہ دے مارا دیوار کے اوپر اور اپنی خواہشات میں نے پوری کری ہیں, تو پہلے تو اے اللہ آپ مجھے اس کے اوپر معاف کریں. یہ معافی کون مانگے گا پہلے, یہ معافی مانگنے کی طرف تو ہماری کوئی دھیان ہی نہیں جاتا بالکل بھی, ٹھیک ہے. تو پہلے تو اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کے اوپر معافی مانگنی ہوتی ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایسا گناہ نہیں بھی کیا ہوتا, ٹھیک ہے, پھر بھی اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈال دیتے ہیں کہ بھئی آپ نے تو دین بھی دیکھا تھا, آپ نے جو ہے وہ اخلاق کی بھی دیکھنے کی کوشش کری تھی. آپ ہر بندے کے ہر چیز کو تو نہیں دیکھ سکتے شادی سے پہلے, ہاں جتنا آپ کوشش کر سکتے ہیں اتنا دیکھ کر کے لے آتے ہیں, لیکن ہوتے ہیں لوگ ذرا سخت مزاج کے, وہ تو گھر میں آنے کے بعد پتہ لگتا ہے. تو اگر ایسی سچویشن ہے کہ آپ نے اپنے طور پر کوئی جان بوجھ کی غلطی نہیں کری تھی لیکن پھر بھی اللہ کی طرف سے ایسا معاملہ ہو گیا, تو ایسے معاملے کے اوپر پھر پہلی بات تو صبر کرنا ہوتا ہے, اور اس معاملے کے اندر پھر مشورے کے ساتھ چلنا ہوتا ہے کہ بھئی اب مجھے کیسے اس کے ساتھ رہنا چاہیے, کیسے اس مسئلے کو میں حل کروں, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے برے اخلاق کو اچھا اخلاق بنا دینا بھی آسان کام ہے, رائٹ. تو اللہ تعالیٰ کو کیسے میں راضی کروں کہ یہ جو ایک آ گئی ہیں ایسے اخلاق والی, تو اب ان کے اخلاق کیسے سب بنیں گے. تو یہ ساری چیزیں بھی جو ہوتی ہیں نا, یہ بھی تو پھر ہمارا دین سکھاتا ہے نا, ٹھیک ہے. تو اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہوتی ہے, اپنی اصلاح کی فکر کرنی ہوتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اگلے بندے کو بھی بدل دے اور میرا بھی جو ہے وہ دنیا اور آخرت کا معاملہ ٹھیک ہو جائے, ٹھیک ہے. تو اگر بہو اس طرح کی آ گئی ہے جو کہ دندناتی پھر رہی ہے اب گھر کے اندر آنے کے بعد, تو اس کے لیے بھی تو ہمارے دین نے حل بتائے ہیں نا, تو ہم ان حلوں کو استعمال کریں, ہم اپنی اصلاح کی فکر کریں, ٹھیک ہے.
رشتے اگر دیندار فیملی میں نہ ہو تو فیملی کے باہر کرنا افضل ہے, کیا مطلب رشتے اگر دیندار فیملی میں نہ ہو تو, اچھا یعنی آپ جس فیملی میں رہتے ہیں تو وہ دیندار نہیں ہے تو اپنے بچوں کے رشتے جو ہے وہ پھر کسی دوسری فیملی میں کریں. پہلی بات تو یہ کہ آپ کو یہ کس کہے کہ فیملی میں رشتے کرنا زیادہ افضل ہے, کس نے کہا یہ فیملی میں رشتے کرنا افضل ہے, کوئی نہیں افضل ہے, ٹھیک ہے.
بلکہ جو دین میں بڑوں کی بھی تعلیم ہے, ہمارے اپنے شیخ کی بھی تعلیم ہے, ٹھیک ہے, اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں, حتیٰ کہ حدیث مبارکہ بھی موجود ہے کہ جس سے پتہ لگتا ہے کہ دور میں رشتہ کرو, ٹھیک ہے. تو اپنی فیملی میں رشتہ کرنا یہ کوئی افضلیت تو پہلی بات ہے نہیں, ٹھیک ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایک بیٹی کا رشتہ اپنے کزن سے کیا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, ٹھیک ہے. باقی تین بیٹیوں کا کس سے کیا؟ باہر کے لوگ تھے, رائٹ. تو قریب میں رشتہ کرنا جو ہے نا, یہ بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے, بہت زیادہ بہت احتیاط کرنی چاہیے, رائٹ. بہت زیادہ آئیڈیل قسم کی سچویشن ہو نا, تب گھر کے افراد کے اندر رشتہ کریں, ورنہ یہ 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 ریکمینڈیڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے پوری پوری فیملی برباد ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ میاں بیوی کے درمیان جو ہے نا لازمی طور پر کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہونی ہے, ہر گھر میں ہونی ہے. اب اگر آپ برداشت کر سکتے ہیں اس کو تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن عمومی طور پر لوگ برداشت نہیں کرتے, تو اس وجہ سے جو ہے وہ اگلے گھر کے اگلے یعنی اس کے ساتھ پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے, اور اگر وہ اپنے ہی رشتے داروں میں ہو تو پھر تو خاندان ٹوٹ جاتے ہیں اس کی وجہ سے. اس لیے ہمارے مشائخ ریکمینڈ نہیں کرتے ہیں, انلیس کے بہت ہی جو ہے وہ آئیڈیل سچویشن ہو, ٹھیک ہے. تو باہر ہی شادی کرنا یہ افضل, اگر افضلیت کی بات کر رہے ہیں تو باہر ہی شادی کرنا زیادہ افضل ہے. آج کل قول و فعل میں اتنا فرق ہے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا, کیسے پتہ چلے کہ دیندار اور با اخلاق نظر آنے والے بعد میں دنیا داری میں بدل جائے گا شادی کے بعد؟ جی, اس کا بہت آسان سا جواب یہ ہے کہ یہ جو دیندار تلاش کرنے ہم نکلتے ہیں نا, تو یہ تلاش جو ہے نا وہ آپ نے جب اپنا بچہ شادی کی عمر کو پہنچ جائے تو اس وقت یہ تلاش نہیں کرنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ہمارے دین نے جو ہے نا حکم فرمایا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین, اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صادقین دیندار جن کو کہا جاتا ہے وہی صادقین ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو تم اپنی پوری زندگی دینداروں کے ساتھ گزارو, پوری زندگی. جب تمہارے بچے نہیں بھی تھے نا, شادی بھی نہیں ہوئی تھی, تب بھی دینداروں کے ساتھ رہو. جب شادی ہوئی ہے اپنی, پھر بھی دینداروں کے ساتھ رہو. جب بچے ہوئے ہیں پھر بھی دینداروں کے ساتھ رہو. بچے بڑے ہو رہے ہیں پھر بھی دینداروں کے ساتھ رہو. تو جب تم اپنے بچوں کی شادی کرنے جاؤ گے نا, تو اس وقت تمہیں نئے لوگوں کو تلاش نہیں کرنا پڑے گا کہ اچھا میں کوئی دیندار پکڑوں تو مجھے اپنے بچے کی کا رشتہ کروں ادھر. نہیں, پہلے سے آپ ان لوگوں سے واقف ہوں گے, اندر باہر سے واقف ہوں گے, گھر باہر سے واقف ہوں گے, رائٹ, گھر کے افراد سے واقف ہوں گے. تو اس وقت پھر نا آسانی ہو جائے گی آپ کو اچھا رشتہ تلاش کرنا. لیکن ہم یہ نہیں کرتے, ہمیں تو بس جو ہے وہ شادی کے وقت خیال آتا ہے کہ اچھا اگر دیندار بہو ہوگی تو میری مان کر کے چلے گی, وہ تماشے نہیں کرے گی میرے گھر میں. تو اس وقت کچھ لوگ جو ہے وہ دیندار بہو تلاش کرتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اس وقت تو پھر آپ کو نہیں یہ ساری چیزیں پتہ لگیں گی نا. تو اس کے لیے جو ہے وہ یا تو پہلے سے آپ رکھیں, اگر نہیں رکھ سکے وقت گزر گیا تو اب یہ کریں کہ یہ پھر ریکمینڈیشنز کے ذریعے سے بہت یعنی جو آپ کے بہت اعتماد والے لوگ ہیں نا, تو ان کے واسطے سے پھر جو بہت دیندار لوگ ہیں اور لوگوں کو جانتے ہیں اندر باہر جانتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ زیادہ تر مشائخ ہوتے ہیں کہ جن کو لوگوں کے گھروں کے احوال کا پتہ ہوتا ہے, لوگوں کے اخلاق کا پتہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے نا, ایک تو ان کا کام بھی یہی ہوتا ہے, ڈاکٹری والا کام کر رہے ہوتے ہیں نا, تو ڈاکٹروں کو تو پھر مریضوں کو پتہ ہوتا ہے نا کہ جی ان کے باہر سے وہ کیسے نظر آ رہے ہیں, اندر سے کیسے ہیں. مریضوں کا پتہ ہوتا ہے ڈاکٹر کو, تو مشائخ کو پتہ ہوتا ہے اندر باہر کا. دوسرا یہ کہ لوگ آ کے احوال بھی بیان کرتے ہیں ان کے سامنے, تو پھر بھی پتہ لگ جاتا ہے. اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بصیرت بھی دی ہوئی ہوتی ہے تقویٰ کی وجہ سے, ٹھیک ہے. تو ان کو اس کی وجہ سے بھی اندازہ ہوتا ہے. تو ان معاملات کے اندر مشائخ سے رجوع کرنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. ان کی یہ ریکمنڈیشن سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور اس کے بعد پھر دوسرے دینداروں کی ریکمنڈیشنس کی بیسس پر پھر رشتہ کرنا چاہیے. اگر ماں باپ بزرگ بیمار ہوں اور دوا کھانے کو منع کر رہے ہوں تو کیا تیز آواز میں بات کر سکتے ہیں کہ وہ دوا کھا لیں اگر نرمی سے کام نہ چلے تو؟ کیا تیز آواز گناہ میں شامل ہوگی؟ ہاں, دوا کھانے کے لیے کہنا جو ہے وہ تیز آواز کی ایکسکیوز نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اگر وہ یعنی تیز آواز کی تو گنجائش نہیں ہے, ٹھیک ہے.
کبھی غلطی ہو جائے تو اس کے اوپر توبہ کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی گنجائش رکھی ہے کہ ہاں غلطی ہو سکتی ہے, بوڑھے ماں باپ کو ہینڈل کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے, تو غلطی انسان سے ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ جی بس معافی مانگ لو, ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ دوا کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ بالکل نہیں کھا رہے ہیں اور بہت مشکل ہو رہی ہے, تو یا تو کسی اور سے کہلوائیں ان کو, اگر ممکن ہے کسی اور کے ذریعے سے, ٹھیک ہے, جن کی بات وہ شاید سن لیں, یا یہ کہ نا اس دوا کو جو ہے نا وہ اصل چیز نہ سمجھیں کہ بھئی دوا ہوگی تو ان کو صحت ملے گی. تو بھئی صحت تو اللہ نے دینی ہوتی ہے, دوا تو ایک سبب ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اس سبب کی خاطر جو ہے وہ آپ بدتمیزی نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, اس سبب کی خاطر جو ہے وہ آپ گناہ نہیں کما سکتے, ٹھیک ہے. تو کیا ہو گیا اگر انہوں نے دوا نہیں کھائی, تو کیا ضروری ہے آپ دوا نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے؟ نہیں, کوئی ضروری نہیں ہے, رائٹ. وہ اللہ تعالیٰ اس کو دوا کے بغیر بھی شفا دے سکتا ہے آپ کے ماں باپ کو, ٹھیک ہے. تو مقصد یہ ہے کہ دوا استعمال کرنی ہے, سبب کے درجے میں استعمال کرنی ہے, لیکن سبب کو اصل نہیں سمجھ لینا کہ سبب ہی شفا ہے. نہیں, شفا سبب نہیں ہے. تو اس وجہ سے ہم گناہ کے مرتکب نہیں ہو سکتے. حضرت آپ کی بے ادبی کے لیے معذرت, یہ سوال رہ گیا تھا. سسرال والے بہو کے ساتھ اچھا رہتے ہیں, لیکن بہو سسرال والوں کے ساتھ اس وقت نہیں, یعنی اچھی نہیں رہتی, کیا کرنا چاہیے؟ آئی تھنک میں نے یہ سوال آلریڈی ایڈریس کر لیا ہے کہ سسرال والے بہو کے ساتھ اچھے رہتے ہیں تو بہو اچھی نہیں رہتی ہے نا, تو اب ضروری تو نہیں ہے کہ بہو کے ساتھ اچھا رہنا کا مطلب ہے کہ ساری غلطیاں ٹھیک ہو گئی ہیں. بھائی بہو کے ساتھ اچھا رہنا یہ کافی نہیں ہوتا, اللہ کے ساتھ بھی تو اچھا رہنا ہوتا ہے نا, اللہ کے نبی کے ساتھ بھی تو اچھا رہنا ہوتا ہے نا, علماء مشائق کے ساتھ بھی تو اچھا رہنا ہوتا ہے نا. ہو سکتا ہے وہ بہو کے ساتھ تو اچھا رہ رہے ہوں لیکن علماء مشائق کے ساتھ اچھے نہ رہ رہے ہوں جس کی ان کو سزا مل رہی ہو, یا اللہ کے ساتھ اچھا نہ رہ رہے ہوں یعنی حرام کے مرتکب ہو رہے ہو, بے پردگی کے مرتکب ہو رہے ہو, رائٹ, بہو سے بے پردگی کرواتے ہو, یا اس قسم کی کوئی اور گناہ کا شکار ہو رہے ہو جس کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے رہے ہوں, رائٹ. تو ان ساری چیزوں کو نا پھر اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سی میری ایسی غلطی ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے خلاف کر دیا ہے, میری بہو کو میرے خلاف کر دیا ہے, میری اولاد کو میرے خلاف کر دیا ہے, یا کسی اور کو میرے خلاف کر دیا ہے. بیوی نماز بھی نمازی بھی ہے, خدمت گزار بھی ہے, مگر پردہ کمال میں اپنے کزن بھائیوں, کیا پردہ کرنے میں اپنے کزن بھائیوں, کزن بھائی نہیں ہوتے بھائی, سے بہنوئی سے پردہ کرنا مشکل ہے, تو اسے کیسے سمجھایا جائے؟ بیوی کو ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ پردہ جو ہے نا یہ فرض ہے, جس طرح نماز فرض ہے نا اسی طرح سے پردہ فرض ہے, ٹھیک ہے. تو اگر نماز تو پڑھ رہی ہے اور خدمت بھی کر رہی ہے اور ماشاءاللہ بہت ادروائز آپ کو خوش رکھ رہی ہے لیکن پردہ نہیں کر رہی ہے نا, تو یہ ایک گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. تو اس گناہ کبیرہ کا وبال جو ہے وہ بیوی کے اوپر تو پڑ ہی رہا ہے, شوہر کے اوپر بھی پڑ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا پہلی بات تو یہ نا کہ اس کو گناہ کبیرہ سمجھیں, ہم یہاں پہ سمجھنے کی بات کر رہے ہیں, سو پہلی بات ہے سمجھیں, ٹھیک ہے نا. جس طرح سے شراب پی رہا ہے کوئی تو وہ اس کو گناہ کبیرہ سمجھتا ہے نا, عمومی طور پر ایک مسلمان شراب پینے کو گناہ کبیرہ سمجھتا ہے نا, تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ ہاں بھائی میں گناہ کر رہا ہوں, بہت گندا کام کر رہا ہوں, رائٹ, مجھے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے, رائٹ, اور پھر مجھے اس کے حل کرنے کی کوئی ضرورت ہے کہ میں کسی طرح سے شراب سے بچ جاؤں. اسی طریقے سے پردے کو پہلے تو گناہ کبیرہ سمجھنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے نا, تاکہ دل سے ذرا دعا تو نکلے اے اللہ اس گناہ کبیرہ کو میرے گھر سے نکلوائیے, رائٹ. اس کے بعد پھر اس کے لیے طریقے کہ کیسے کرنا ہے, تو کیسے کرنے میں پھر بہت ساری ترکیبیں ہوتی ہیں اس کی, تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے جو کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے بھی لکھی ہے کہ بیوی کو جو ہے نا وہ آپ ایسے یعنی احساس دلائیں کہ اگر وہ پردہ کرے گی نا تو پھر آپ کی انڈیوائڈڈ اٹینشن, آپ کی بے لوس محبت اس کو ملے گی, لیکن اگر وہ جب تک پردہ نہیں کرے گی تو چونکہ یہ اللہ کی نافرمانی والا معاملہ ہے, اللہ کے حقوق کی خلاف ورزی والا معاملہ ہے, گناہ کبیرہ والا معاملہ ہے, تو آئی ایم سوری ٹو سے یو کین ناٹ ہیو مائی لو, یو کین ناٹ ہیو مائی انڈیوائڈیڈ اٹینشن, ٹھیک ہے, بیکاز میرا دل پریشان ہے کہ میرے گھر کے اندر یہ کبیرہ گناہ ہو رہا ہے, رائٹ. اس طریقے کو احساس دلائیں, ٹھیک ہے.
تو پردہ جو ہے نا, یہ پہلی بات ایک اور بھی سن لیں کہ پردہ جو ہے نا یہ یا تو ہوتا ہے یا یہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. یہ کوئی چیز نہیں ہوتی کہ جی پڑوسی سے پردہ کر رہی ہیں, کزن سے پردہ نہیں کر رہی ہیں, تو کر تو رہی ہیں, کم از کم پڑوسی سے تو کر رہی ہیں نا, کزن سے نہیں کر رہی تو چلے کم از کم پڑوسی سے تو پردہ کر رہی ہیں. نہیں, یہ پردہ ایسی چیز نہیں ہوتی. پردہ یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اگر کزن سے نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پردہ نہیں ہو رہا. پڑوسی سے خالی کر لینا جو ہے نا پھر وہ یعنی پردہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. جیسے کوئی کہے کہ جی میں ظہر تو پڑھ لیتا ہوں بس میں مغرب نہیں پڑھتا, ظہر تو پڑھتا ہوں, تو کیا مطلب وہ نماز پڑھنے والا کہلائے گا؟ کیونکہ ظہر تو پڑھتا ہے اور عشاء بھی پڑھ لیتا ہے لیکن فجر اور مغرب نہیں پڑھتا, تو یہ نمازی کہلائے گا؟ نہیں, یہ نمازی نہیں کہلائے گا, ٹھیک ہے. کیونکہ ایک نماز کو چھوڑنا جو ہے نا یہ گناہ کبیرہ ہے اور یہ بے نمازی بنا دیتا ہے انسان کو, ایک نماز بھی اگر یہ چھوڑتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے پردے کا بھی یہی معاملہ ہے. کیا سید غیر سید میں شادی کر سکتے؟ اچھا, کلاس کا ٹائم جو ہے وہ کافی اوور ہو چکا ہے, تو جو جانا چاہیں وہ فری ٹو گو, ٹھیک ہے. تو جو سوالوں کے جواب ہیں آج اس قسم کو دے رہا ہے. سید غیر سید میں شادی کر سکتے ہیں. میرے ایک دوست ہیں, وہ غیر سید میں شادی نہیں کرنا چاہتے, بچی کی عمر بھی بڑھ رہی ہے. دیکھیں, سید غیر سید میں شادی کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. کف میں شادی کرنا, یعنی اگر سید ہے تو سید میں شادی کرنا, یہ بہتر ہے. لیکن یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر جو ہے وہ آپ لڑکی کی زندگی خراب کر دیں, اس کی عمر جو ہے بڑھ رہی ہے اور اس کی وجہ سے, ٹھیک ہے. تو ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اپنی بچی کو اس طرح سے جو ہے نا وہ گناہ کے راستے پر نہ دھکیلیں اور اپنی آخرت خراب نہ کریں, اپنی بچی کی آخرت خراب نہ کریں, ٹھیک ہے. غیر سید میں بھی شادی کر سکتے ہیں, اور یعنی صحابہ نے کری ہے یار. مطلب ہم کیا اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں, صحابہ سے زیادہ افضل بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو عیسائیوں میں یعنی کانورٹ عیسائی جو تھے مسلمان ہو گئے تھے, ان میں شادی کری ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کی, رائٹ. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ آپ یعنی کوئی سید بن سکتے ہیں. جنرلی کیا میرے والد صاحب تھوڑا کم سنتے ہیں, کیا میں ان سے اونچی آواز میں بات کر سکتا ہوں؟ ہاں, تو بھائی ان کو سنانے کی خاطر اونچی آواز میں تو ہم اس عاجز کو بھی بات کرنی پڑتی ہے, کیونکہ ہمارے والد صاحب بھی بہت یعنی اونچا سنتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اونچی آواز میں بات کرنا سنانے کی خاطر, یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے, یہ چیز گناہ میں نہیں لکھی جائے گی. فیملیز میں کزنس کو بھائی بہن کی ہی کہا جاتا ہے اور سمجھا بھی جاتا ہے, اور پھر والدین ان کی شادی کروا دیتے ہیں, ماشاء اللہ. تو والدین ہی کے تو مزے ہیں نا سارے کے سارے, کہ جب چاہا. کیا ہے وہ وہ شعر میرے ذہن سے وقت نکل جاتا ہے کہ جو آپ کی مرضی آئے کریں, مطلب کیا وہ شعر ہے, آپ کو گریا تو بتا دیے گا. تو بھائی کسی کے سمجھنے سے تو ہے شریعت کے اصول تو نہیں تبدیل ہو جاتے نا. بس اللہ تعالیٰ معاف کرے, اور اس کی وجہ سے جو ہم نے اپنے لٹیا ڈبوئی ہوئی ہے, تو اللہ تعالیٰ ہماری اس ڈوبی ہوئی لٹیا کو جو ہے وہ دوبارہ سے کنارے پہ لگا دے. اگر میری امی سے اللہ اور حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو رہی ہے, تو کیا مجھے امی کے لیے صرف دعا ہی کرنا چاہیے, یا اخلاق کے دائرے میں رہ کر دین کی بات بتا سکتے ہیں امی کو؟ ہاں, والدہ سے اگر گناہ ہو رہا ہے صراحتاً, تو ظاہر ہے تمیز کے دائرے میں رہ کر کے جو ہے وہ ان کو بتا تو سکتے ہیں, لیکن اگر وہ بالکل ہی سننے سے انکار کر دیں اور بہت جو ہے وہ مشکل کھڑی ہو جائے, تو ان کی اصلاح کرنے کی نا کوشش جو ہوتی ہے وہ زیادہ تر ناکامی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. کوئی فائدہ نہیں ہوتا بزرگوں کی, بڑوں کی اصلاح کرنے کا. تو ایز لانگ ایز کہ وہ کسی فتنے فساد کا سبب نہ بن رہا ہو, تو ان کو یا دہانیاں کروا سکتے ہیں, یا انڈائریکٹلی بھی کسی کے ذریعے سے, یا کوئی بیان بھیج کر کے, یا کوئی کتاب دے کر کے ان کو بتائی جا سکتی ہے بات کہ جی یہ غلطی ہے. لیکن زیادہ ان کے پیچھے پڑنے سے نا معاملات اور خراب ہو جاتے ہیں. تو ان کے لیے دعا کریں, اور بس صبر کے ساتھ بس سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے, اور خود جو ہے نا ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے کی کوشش کریں, ٹھیک ہے. ہمارے حضرت نے یہی بات سکھائی ہوتی ہے کہ بجائے اس کے کہ ماں باپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے اولاد, اپنے آپ کو ایسا بنائے کہ وہ ماں باپ کی مغفرت کا سبب بن جائے, رائٹ. یہ ہے ہمارے مشائخ کے, ہمارے بزرگوں کی تعلیم, ٹھیک ہے. تو ہم ایسے بننے کی کوشش کریں.
कई घरों में सरबराह यानी बाप नमाजी या दीन से दूर हो तो माँ बहुत कोशिश करके बच्चों की परवरिश करे, लेकिन बाप की वजह से बच्चे बाप के तरीके अपनाने लगें तो कैसे परवरिश की जाए? अगर बाप दीनदार ना हो तो बच्चों के ऊपर बाप का असर पड़ता है, लेकिन एक बात याद रखें कि इस मामले में जो है ना, बच्चों के ऊपर असर के मामले में जो फाइनल वर्ड होता है, फाइनल असर होता है, या समझे कि हतमी जिसका के असर पड़ता है ना बच्चों पर, वो बाप नहीं होता, वो माँ होती है। ठीक है, तो माँ अगर अकलमंदी के साथ और अच्छे से जो है ना वो बच्चों को दीन के रास्ते पर लाना चाहे ना, तो बाप की बुराई उनको नहीं रोक सकती। और इसके लिए तो यानी हमारे मुआशरे, हमारे घर बार के मामलात तो छोड़ें, इसके लिए तो हमारे मशायख जो मिसाल देते हैं वो तो काफिरों के घर की मिसाल देते हैं कि काफिर बाप था, तातारियों ने जब मुसलमानों पे हमला किया था तो मुसलमान बच्चियों को ले गए थे और अपने घरों में रख लिया था, गैर शरी तौर पर नाजायज बीवी बना करके रख लिया था, राइट? बाप काफिर होता था, तातारी, लेकिन बीवियां जो थी यानी जो औरतें थी वो अपने बच्चों की ऐसी, और वो हराम के बच्चे होते थे, राइट? लेकिन उन बच्चों की इन्होंने ऐसी तरबियत करी थी कि ये बड़े होकर के जो है ना वो दीन इस्लाम के गलबे का सबब बने थे, इतनी जबरदस्त तरबियत करी थी। और हकीकत यही है, हमारा मुशाहिदा भी यही है कि माँ जो है ना वो ही यानी डिटरमिन करती है कि बच्चों ने कैसा बनना है। ठीक है ना, इसी वजह से ना शादी करने से पहले जो है ना वो बहुत, यानी इसको हम लोग खेल समझते हैं, हम शादी को जो है ना वो पता नहीं क्या समझते हैं, बगैर जो है वो ये सारी बातें सोचे हुए शादी कर लेते हैं या करवा देते हैं अपने बच्चों की। ये शादी जो है वो आपके नस्लों का फैसला है कि आपके नस्लों ने कैसा निकलना है, कैसा बनना है आगे जा करके। तो भाई इसको जो है ना वो सबसे अहम चीज समझें, अपने जिंदगी के फैसलों में सबसे अहम फैसला शादी का फैसला समझें, राइट? ये गलत कर लिया तो आपकी जिंदगी रोते हुए गुजर जाएगी, सर पीटते हुए गुजर जाएगी, आप फिर उसके बाद बहुत मुश्किल में हो जाएंगे। अल्लाह ताला खैर फिर भी कादिर है आपके हालात को तब्दील करने का, लेने का, तब्दील कर देने का, लेकिन अपने आप को इतनी बड़ी मुसीबत में मत मुब्तला करें। शादी के फैसले को बहुत सोच समझ करके करें, ठीक है? और इसके अंदर सबसे बेहतरीन इसका यानी तरीका ये होता है कि अपने बड़ों की, अपने मशाए की रहनुमाई में ये फैसले करें, ठीक है ना? दिस इज द सेफेस्ट रूट, ठीक है? तो माँ अगर आपने गलत लेकर के आ गए ना, यानी बीवी गलत लेकर के आ गए ना, तो फिर बच्चों की आप खैर मनाए उसके बाद। अगर कोई बहुत बीमार हो के नमाज और कुरान के काबिल भी ना हो तो उनकी औलाद या पोता पोती उनके लिए कुरान पढ़ के उनको सवाब पहुंचा सकते हैं। हाँ, वो पढ़ें यानी नफली नमाज वगैरह पढ़ें और कुरान शरीफ पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह इसका सवाब जो है वो हमारे इन बीमार बुजुर्गों को भी पहुंचा दीजिए। ठीक है, उनकी तरफ से फराइज अदा नहीं कर सकते हैं, यानी नमाज उनकी तरफ से अदा नहीं कर सकते हैं, नमाज की अलग हो, या तो या वो अदा करें या वो नमाज और रोजे का फिदिया वाला सिस्टम होता है। ठीक है, हज्जे बदल अलबत्ता वो किया जा सकता है अगर वो इस बीमारी में मुब्तला है, तो हज्जे बदल का अलग सिस्टम होता है। अगर कोई बहुत बीमार, अच्छा जिंदगी में कुरान पढ़ के बख्शा जा सकता है कि अल्लाह उनको सवाब पहुंचाए और उनकी तकलीफ को दूर कर दे। बख्शने का जो लफ्ज है ना, असल में ये लफ्ज जो है वो मरने वालों के लिए इस्तेमाल किया जाता है हमारे यहाँ, ठीक है? तो इस वजह से ना इस मामले में आप बख्शने का लफ्ज इस्तेमाल ना करें, बल्कि अल्लाह ताला से दुआ का लफ्ज इस्तेमाल करें कि मैंने जो अल्लाह नेकी का काम किया है, नफली नफली इबादत करी है, तिलावत करी है, तो इसका सवाब जो है ना वो मैं आपसे दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह मेरे उन बुजुर्ग उनको भी पहुंचा दीजिए, उनकी तकलीफ को दूर फरमा दीजिए, ठीक है? तो इस अंदाज से इसको अगर देखें ना तो ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मसला नहीं रहता है। Kids won't listen to us. They say maybe you two did the same with your parents. That is why we are doing like this. But we never misbehave with our parents. We never misbehaved with our parents. What should we say them? अगर बच्चे आपको इस तरीके से माशाल्लाह इतने अकलमंद हो गए کہ وہ آپ کو اس طرح کے تانے دے رہے ہیں نا, تو آپ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا اگر میں نے کیا بھی تھا, ٹھیک ہے, تو اگر میں نے کیا بھی تھا نا تو میں نے اس سے توبہ کر لی ہے, ٹھیک ہے نا. اب دیکھو تم اگر یہ والا گناہ کر رہے ہو نا تو اس گناہ کا تمہیں سزا ملے گی, ٹھیک ہے. مجھے جو ہے وہ اگر آپ میری بات نہیں مان رہے تو اس کے اوپر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہوں, ٹھیک ہے نا, میں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی ہے, ٹھیک ہے, اور میں اگر میں نے کوئی غلطی کری بھی تھی تو میں اس کے اوپر اب فخر نہیں کرتی, میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں, ٹھیک ہے. تم جو یہ کر رہے ہو نا یہ تمہارا گناہ ہے, میرا گناہ جو ہے وہ تمہارے گناہ کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. تو اگر تم اپنے اس ایٹیٹیوڈ کو کنٹینیو رکھو گے نا تو یو بیٹر بی ریڈی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر تمہیں سزا ہوگی جو میں بھی نہیں چاہتی کہ تمہیں سزا ہو, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ آپ میری جو یعنی میرے ساتھ جو اچھا معاملہ ہے نا وہ اس وجہ سے نہ کریں کہ میں اچھی ہوں یا میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کیا, بلکہ اس وجہ سے کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, رائٹ. تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تو نہیں ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ اچھے تھے تب تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, رائٹ. یہ تو اللہ کا حکم نہیں ہے, اللہ کا حکم تو مطلقاً ہے, انڈر آل سرکمسٹانسز ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ احسان کا معاملہ کرنا ہے, چاہے کافر ماں باپ کیوں نہ ہو, ٹھیک ہے نا. تو بچوں نے جو یہ بقراتی بننا شروع کر دیا ہے نا تو اس بقراتی پن کا جواب جو ہے نا وہ ذرا بقراتی طریقے سے ہی دینا پڑے گا, ٹھیک ہے, انٹلیکچوئل کنونسنگ طور پر ہی ان کو جواب دینا پڑے گا. اگر آپ خود جواب دے سکتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے, ان کو سمجھا سکتی ہیں, اور اگر نہیں کر سکتی تو ان بچوں کو کسی کے ایسے شخص کے پاس لے جانا چاہیے جو کہ اس بات کو ان کو سمجھا سکے, ٹھیک ہے, کہ ماں باپ کے ساتھ نا وہ ان کی نیکی کی وجہ سے اچھا سلوک کرنے کا حکم نہیں ہے, بلکہ ماں باپ کے ساتھ ماں باپ ہونے کی وجہ سے اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے, اور اگر ہم کریں گے تو ہمارا فائدہ, نہیں کریں گے تو ہمارا نقصان ہے, اور اس کے لیے اگر ہم تیار ہیں تو پھر اللہ رحم کرے ہمارے اوپر. اچھا, بیوی کو پردے کا معلوم ہو اور وہ مانتی بھی ہے کہ گناہ کبیرہ ہے لیکن نہیں کر پاتی, اور شوہر سمجھائے بھی لیکن نہ ماننے, تو کیا اس کا گناہ بھی اس کے حکم ملے گا؟ نہیں, شوہر سمجھا رہا ہے, بیوی مان نہیں رہی, تو اب اس کے اوپر جو ہے نا وہ یعنی ڈپینڈ کرتا ہے ویسے کہ سمجھانے کا مطلب کیا ہے, کتنا سمجھا رہا ہے, کیسے سمجھا رہا ہے, کیا واقعی جو ہے وہ یعنی ایک ہوتا ہے نا جی کہ جھوٹے منہ سمجھانا کسی بات کو, اور ایک ہوتا ہے کہ یعنی واقعی آپ اس کو لائف اور ڈیتھ کا معاملہ سمجھ کر کے سمجھائیں, ٹھیک ہے, یہ دونوں میں فرق ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ تو جو گناہ ہے وہ تو گناہ تو اللہ تعالیٰ نے دے رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صرف ظاہری الفاظ کی بنیاد پر تو نہیں کسی کو گناہ دیتے, رائٹ, بلکہ دل کے کیفیات بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہیں اور زبان کی کیفیات بھی معلوم ہے, ٹھیک ہے. تو اب ہمارا دل ہمارے زبان کا یعنی ہماری زبان ہمارے دل کے رفیق, دل کی رفیق ہے, اور ایسی زبان کے ساتھ ہم کسی کو سمجھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر گناہ ہمارے اوپر نہیں لگائیں گے, ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم جھوٹے منہ اور پھوٹے منہ قسم کے کسی کو سمجھا رہے ہیں اور ہمارا خود جو ہے نا وہ اصل میں بڑے مزے آتے ہیں بے پردگی کے اندر, تو پھر ایسے تو پھر ہم گناہ سے نہیں بچ سکتے نا, ٹھیک ہے. تو یہ کیفیات اور عمل, یہ عمل اور کیفیات دونوں کے عام آج کا یا ان دونوں کے امتزاج کے ساتھ ہی پھر معاملہ ہوتا ہے. اور اگر اس کی وجہ سے گھر میں اگر ہر وقت ایک تکرار کا ماحول ہو تو کیا کرنا چاہیے شوہر کو؟ شوہر کو جو ہے نا وہ اپنا جو اوپر والے ہیں نا, شوہر کے اوپر جو لوگ ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کے ساتھ اپنی نسبت کو مضبوط بنانا چاہیے, ٹھیک ہے. یہ جو ہمارے اوپر والے ہوتے ہیں نا, ہماری نسبت, ہمارا تعلق ان کے ساتھ مضبوط نہیں ہوتا ہے, ہمارا تعلق اوپر والوں کے ساتھ بہت کچا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کی سزا یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نیچے والوں کو نا ہمارے لیے آزمائش بنا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, فتنہ بنا دیتے ہیں. آزمائش سے مراد یہاں پر وہ امتحان نہیں بلکہ فتنہ بنا دیتے ہیں ہمارے لیے, ٹھیک ہے, وہ سزا بنا دیتے ہیں ہمارے لیے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے اوپر والوں کے ساتھ اپنی نسبت کو مضبوط کریں, ٹھیک ہے. تو اوپر جو ہے نا وہ صرف اللہ تعالیٰ نہیں آتے ہیں, اوپر جو ہے وہ سب سے اوپر اللہ تعالیٰ, ان کے نیچے اللہ کے رسول, ان کے نیچے علماء اور مشائخ, ٹھیک ہے, اور جو ہمارے بالکل امیڈیٹلی جو اوپر ہوتا ہے نا وہ شیخ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ ہمیں اصلاحی تعلق بنانا چاہیے, ٹھیک ہے.
اپنے شیخ کے ساتھ کوئی تعلق ہے بھی ہمارا کہ نہیں ہے, کوئی مضبوطی ہے اس تعلق کے اندر کہ نہیں ہے, یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو اس ورٹیکل نسبت کو مضبوط کریں, اللہ تعالیٰ ہماری ہوریزونٹل نسبت اور ہماری جو نیچے والے لوگوں کے ساتھ نسبت ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کو بھی بہتر بنا دیں گے. ٹھیک ہے, تو کافی ماشاء اللہ ایکسٹرا ٹائم ہو گیا آپ لوگوں کے سوال جواب کے اندر, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے, تمام اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.